مذہب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے کئی ہفتوں سے ایک موضوع پر بیان چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور مذہب دیا وہ معتدل ہے، اس میں ہر چیز میں بیلنس ہے، افراط اور تفریط سے ہٹ کر ہے. آج کل ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، ایکسٹریمزم، یہ شخص ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے، انتہا پہ گیا ہوا ہے. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں. اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں انتہا پسندی. سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں. کسی قوم کا بیڑا اگر غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو، یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے. اچھا، مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو ویسے ہی انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ. پھر تو انتہا پسندی پھر دو قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند. آواز مزیدار نہیں آ رہی ہے، گونج رہی ہے آواز، پتہ نہیں ان کے ذمے تو لگایا تھا. جس کے ذمے لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے، پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے. پاکستان میں یہ ہے الحمدللہ، پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمے کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمے لگائیں آپ کہ اس کو تو ٹھیک کرو، پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا. دیکھو، پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں. ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے، پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے تو ڈرائیونگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی. ہر چیز میں تو گورے ایکسپرٹ ہیں تو ہم لوگ ڈرائیونگ میں کیسے. تو اس کا جو بات سامنے آئی نا کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڈے ہیں، کتے سامنے سے آ رہے ہیں، کوئی انٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے، اور جو بائک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا، لینڈ کروزر والا وہ فٹ پاتھ کے قریب قریب سے آرام آرام سے جا رہا ہوگا، بائک والا چار بچوں کو، بیوی کو، اور بھی دو چار محلے والے جو لفٹ مانگتے ہیں ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا، اوور ٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا۔ تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا، دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں، تو اسی طرح خوب سمجھ لیں۔ اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتا، جہاز کھٹارا انہوں نے اڑا کے سیکھے ہیں، یہ جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا، واللہ عالم۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا، تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، اگر وہ ماحول بالکل نارمل ہے تو نہ آپ بگڑیں گے، لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اچھے بنیں گے، آپ ایسے ہی رہیں گے نارمل جیسے ہوتے ہیں سب لوگ۔ یہ جو ایشیائی اقوام ہیں، جن میں خاص طور پر یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل کر لیں، یہاں سب کچھ بہت زیادہ ہے، یہاں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے۔ یہاں بیماریاں بہت ہیں، غربت بہت ہے، کرپشن بہت ہے، قومیں بہت ہیں، کلچر بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ایک گلی میں الگ کلچر ہوگا، اس کے محلے والے میں الگ لوگ ہوں گے، فرقے بہت ہیں۔ تو ایسے ماحول، اچھا اور بھی بہت کچھ ہے، اب ایسے ماحول میں انسان یا تو بگڑتا ہے، لیکن اگر بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جو فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کوفہ میں تھے اور وہاں فتنے بہت زیادہ تھے۔ جو باطل فرقے وجود میں آئے نا، زیادہ تر آپ کو ملے گا اس دور میں کوفہ میں وجود میں آئے ہیں، مکہ مدینہ میں نہیں تھے یہ۔ تو ان باطل لوگوں میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل کے خراب ہو گئے، کچھ ان کے خلاف جو گئے ہیں نا، جنہوں نے کام کیا ہے، تو وہ دلائل کی دنیا میں مضبوط بہت ہو گئے۔ پھر وہ اس کی مثال ایسے، جیسے آپ سعودی علماء سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں، ان کو اتنے نہیں پتا ہوں گے۔ آپ جاؤ کسی ختم نبوت کے کارکن سے پوچھو کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں، وہ دلائل کے امبار بھی لگا دے گا اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دے دے گا۔ وہ وجہ کیا ہے کہ یہ فتنہ سعودیہ میں نہیں ہے، یہ فتنہ کہاں ہے؟ یہ یہاں پر ہے، یہاں اس کے ماہرین آپ کو ملیں گے۔ عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے۔ یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ تھے، یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے، قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے۔ تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، جو چیز زیادہ ہوتی ہے، یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں، اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات، جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے، سارے چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں، ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جن گھروں میں بچوں نے ابا اما کے، بہن بھائیوں کے کچھ پھڈے مڈے دیکھے ہوں، تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں، یا ان بچوں میں اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کر دیتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے، معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائیو کر سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو، ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا۔ اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھو آسٹریلیا میں میں تھا، تو وہاں کووڈ آ گیا۔ جب کووڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے۔ جہاں ٹیشو نظر آیا پبلک بھاگی، گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف، ٹیشو چاہیے ٹیشو۔ ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئیں، ہمارے یہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے، ڈاکو۔ اب میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں نا، یقیناً یہی سچویشن ہو گئی تھی۔ ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب، ٹیشو پیپر غائب، بلیک میل کر رہے ہیں، اتنے کروڑ دے گا تو ڈبا ملے گا۔ یہی ہوتا ہے نا بچے جب اغوا ہوتے ہیں. تو ہم جو کہتے تھے نا گورے بہت اچھے ہیں, ہوں گے اچھے, تو میرا سفر بھی ہے گوروں کے ملک میں, میں زیادہ ان کی وہ بھی نہیں کر سکتا, بہت اچھے ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں, ان میں برداشت بہت ہے, نیک بہت ہیں, ہوں گے. لیکن بھائی جب تک کسی قوم پہ کوئی آزمائش نہ آئی ہو آپ کو کیا پتا چلے گا کہ یہ غربت مہنگائی تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو, تھوڑے دن کے لیے یہ غربت مہنگائی کرپشن کھڈے پیچھے سے ہارن بجا رہے ہیں, کمبخت بائک ہٹا ہی نہیں رہا, الٹا آپ کو غصے سے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہم غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہا ہے, اور پھر آگے سے گالی بھی نکال رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ مسکراؤ تو میں گورے کو مانوں گا کہ گورے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. وہاں تو قانون اتنا مضبوط ہے, ایسے گرفت کی ہوئی ہے قانون کی, حکومتیں اچھی ہیں وہاں کی. تو ہمیں اندازہ ہوا وہاں پہ, وہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ اتنی لوٹ مار بھائی, ٹیشو لے کے جاؤ تو اس کو, یعنی ایسی لوٹ مار, کیونکہ پانی وانی تو ہوتا نہیں ان کے واش روم میں, تو ٹیشو ہی ان کا آخری سہارا ہے, ٹیشو ہی آخری سہارا ہے. تو اب دیکھو جب اتنی ماحول میں وہ رہے ہیں تو ذرا سی آزمائش آئی تو برداشت نہیں کر پائے. ہمارے ہاں چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کرونا کب آیا اور کب نکل گیا, آیا بہت سے لوگوں کو مار کے بھی چلا گیا, تو ہم نے اس کو بھی انجوائے کیا. ہم نے اس کو بھی کیا کیا, ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو بھی انجوائے کیا, کہ پتہ نہیں ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مرا کیوں تھا, ایک اٹکٹا آدمی, ڈاکٹر کہہ رہا ہے کورونا سے مرا ہے, اس پہ بحث ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے واقعی کورونا سے مرا ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہودیوں نے مارا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا ہے. وہ ایک اس کو بھی لوگوں نے یوٹیوب چینل کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنایا. خیر تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں, سب کچھ ٹھیک نہ ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی کیا ہے, اسی سے اللہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا. ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے انسان کا بچہ نہیں بن رہا, یہ بھی ٹھیک ہے, کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی. لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے. بتاؤ مجھے یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے, پیغمبر تھے نا وہ, خاندان بھی سارا مسلمان, 13 بیٹے ہیں جن میں 11 بگڑے ہوئے 2 صحیح تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, 11 کیا تھے, بگڑے ہوئے تھے پیغمبر کے بیٹے, 2 کیا تھے, صحیح تھے. ان 11 کو 2 سے حسد ہوا اور بھائی کو کنویں میں ڈال کے ساری زندگی اپنے باپ کو رلایا انہوں نے, آخر میں توبہ کی ہے, خیر کر لی توبہ. تو بس یہ دنیا کا نظام ہے بھائی. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں, کوئی نیک آدمی ہو اس کی اولاد کو دیکھ کے تبصرہ نہ کریں کہ یار بڑا بنا پھرتا ہے, بچے دیکھو کیا کر رہے ہیں. او بھائی بڑا بنا پھرتا ہے, بچوں کی تربیت کی کوشش کی ہوگی مگر تربیت نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں وہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے, اس کی بیوی دیکھو بے پردہ گھوم رہی ہے. بھائی نہیں کنٹرول ہوگا اس کو اپنی بیوی پہ, کیا کر سکتے ہیں یار, نہیں کنٹرول ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتا پھر, بھائی چھوڑنے میں اس کو پتا ہے نقصان اور زیادہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, اس زمانے میں کافر سے نکاح جائز تھا, تو لوط علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی اس کو. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نوح علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی. ہم یہ سوال جب نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو ان کے پاس آنسر ہوگا, بھائی کافر ہے لیکن بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا. نہیں, ایک عورت کافر ہے بے پردہ ہے, بچوں کے لیے ماں تو ہے نا, تو آپ کو بچوں کے لیے ماں چاہیے, یہ آپ کی نظر میں ترجیح ہوتی ہے کہ سگی ماں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اس طریقے سے پال نہیں سکتا. بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے اور پردے پر صبح و شام بیان ہے, اپنے گھر پہ تو کنٹرول نہیں ہے. تو گھر پہ کسی کے باپ کا بھی اس زمانے میں کنٹرول نہیں ہے. جو کہتا ہے نا میرا پورا کنٹرول ہے اس زمانے میں, جھوٹ بول رہا ہے وہ. یا تو چنگیز خان بن جاؤ, ان کا کنٹرول ہوتا ہے, پھر ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں گھماتے رہو, مارتے رہو, توڑتے رہو, آج تھپڑ مار دی, آج بیوی کا گھٹنا توڑ دی, آج اس کی ناک پھوڑ دی, ایسا کوئی جلاد اور چنگیز خان بن کے کنٹرول کیا ہوا تو ایک الگ بات ہے, لیکن پھر خود خراب ہو جائے گا. بھائی جو اس طرح سے چلے گا تو خود کیا, خود کی تو کتنا بد اخلاق بن جائے گا نا. تو اپنے آپ کو بد اخلاق بنانے سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے تھوڑی سی اس کی بھی مان لو. ہاں یہ ہے کہ بالکل ہی گھر کو آزاد چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے, کوشش پوری کرے انسان, تھوڑا بہت روب بھی ہو, تھوڑی بہت سختی بھی ہو, لیکن یہ ساری چیزیں اعتدال سے ہوتی ہیں, ایک حد تک ہوتی ہیں, اس کے بعد آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے, بولتا بھائی ایسے کی تیسی. پھر وہ یہ دیکھتا ہے بڑا نقصان کس میں, چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے یا رکھنے میں بڑا نقصان ہے. بعض دفعہ رکھنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے, بعض دفعہ چھوڑنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو پھر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کو بیلنس کہتے ہیں, اعتدال. یہ جو بہت سے لوگ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا کہ ہمارا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, ایک مدرسے کے استاد تھے, وہ ان کا ریکارڈ آیا میرے سامنے کہ 15 سال یا پتہ نہیں 20 سال میں ایک دفعہ بھی ان کا کلاس کا ناغا نہیں ہوا. رہتے یہاں تھے, مدرسہ کہاں تھا, کلفٹن میں. نارتھ کراچی سے ڈیلی کلفٹن جاتے مدرسے میں پڑھانے کے لیے, صرف جمعے کے دن چھٹی ہوتی. 12 یا 15 سال میں ایک ناغا بھی بولو نہیں ہوا, اور ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوئے. مجھے جب بتایا گیا میں نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ, یہ ان کے مستقل مزاج ہونے کی بہترین علامت ہے, لیکن یہ کامیاب انسان ہونے کی بالکل بھی علامت نہیں ہے. یہ اس کی تو علامت ہے کہ ان کو اس مستقل مزاجی پہ ایوارڈ ملے, کہ یار ان کے اندر یہ ایبیلیٹی ہے کہ اگر کوئی یہ کام مستقل مزاجی سے پراپر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں, شاید میں اور آپ نہ کر سکیں. ہم تھوڑے دنوں میں تھک جائیں گے یار, اب ایک ٹولہ تو بنتا ہے نا, اتنے دن ہو گئے, کچھ تو بہانہ کرو. مستقل مزاجی کی دلیل ہے, اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے, لیکن کامیاب انسان ہونے کی دلیل, یہ اس شخص سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتا. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, کراچی کے حالات اس زمانے میں ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں, پتھراؤ بھی ہو رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ بھی ہو رہے ہیں, بندے اغوا بھی ہو رہے ہیں, آپ کو کلاس کا اتنا ہوا بنا لیا آپ نے, بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی آپ نے کلاس میں, بھائی اس دوران ہوا ہوگا نا کچھ نہ کچھ, اچانک بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی, ہاسپٹل لے کے جانا ہے. نہیں جی, میں نے ریکارڈ قائم کرنا ہے, مدرسے کا ناغا نہیں ہو سکتا. بیگم صلواتیں سنا رہی ہوگی, ان کو اپنا مدرسہ مجھ سے زیادہ پیارا ہے. کبھی بچوں کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کیا خیال ہے, کوئی بچہ گر گیا چھت سے یا کچھ مسئلہ ہو گیا, نہیں بھائی مجھے کیا پیارا ہے, مدرسے میں ناغا نہ ہو. جو فطرت ہے نا, فطرت وہ آپ کے حساب سے اپنے آپ کو مینج نہیں کرتی ہے, آپ کو اپنے آپ کو فطرت کے حساب سے مینج کرنا پڑتا ہے. فطرت کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے. فطرت یہ چاہتی ہے کہ آپ کے بچے بیمار بھی ہوں, ٹھیک بھی ہوں, مرے بھی, اللہ بچائے موت سے, مرتے تو الحمدللہ کم ہے اور اللہ بچا کے رکھے سب کو, زندگیاں دے, لیکن بیماری تو ہے نا. فطرت چاہتی ہے آپ کے بیگم کا موڈ بھی کبھی آف ہو, خام خامے کھوپڑی گھومی بھی ہو اس کی بلا وجہ, یہ بھی نیچر کا حصہ ہے, خوب سمجھ لو. لوگ سمجھتے ہیں ہماری بیگم کا آج پتہ نہیں کیوں موڈ خراب ہے تو وہ ٹینشن میں جاتے ہیں, ٹینشن میں نہیں جاؤ, بلا وجہ موڈ خراب ہونا یہ بھی نیچر کا کیا ہے, ایک حصہ اس کا. خام خامے موڈ خراب ہوگا, کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی, اس کو انجوائے کرو کہ الحمدللہ میری بیوی نارمل ہے, آج بلا وجہ ٹینشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ جو شادی شدہ نہیں, تجربہ نہیں ہوتا, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں, یار ابا کا کبھی ہم نے بلا وجہ موڈ خراب نہیں دیکھا, اما کا نہیں دیکھا, بیگم کو کیا ہوا. تو یہ ہے, تو اس کا طریقہ یہ کہ ٹائم گزارو, انشاءاللہ جیسے بلا وجہ موڈ خراب ہوا بغیر کسی وجہ کے ٹھیک بھی ہو جائے گا, لیکن اگر آپ اس کو دل پہ لے کے بیٹھ گئے تو پھر معاملہ اور خراب ہوگا. خیر تو اب بتاؤ میرے بھائی, بیگم کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی, خود اپنی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی, ڈاکٹر نے ریسٹ کا مشورہ دیا ہوگا, لیکن انہوں نے 15 سال کا ریکارڈ قائم کر کے گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام شاید لکھوا دیا. تو اس قسم کی جو روٹین جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ ایک نارمل لائف نہیں گزارتے, یہ بیلنس لائف نہیں ہے. بیلنس یہ ہے کہ نہ آپ بلا وجہ ناغے کریں, لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دو کام آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو الاہم فالاہم, جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ترجیح دیں, جو کم امپورٹنٹ ہے اس میں نقصان کر لیں, اس میں کیا کر لیں, نقصان کر لیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی نیچر میں بیلنس ہے. دو انتہائیں ہیں نا, دو انتہائیں. ایک ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ تو انتہا تک پہنچا ہوا ہے. اس کو تو جو دیکھیں جو مذہب کو نہیں مانتا اس کا تو بیڑا غرق ہے. بیڑا اس لیے غرق ہے, اس کا مقصد کو تو یہی نہیں پتا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک ایتھیسٹ ہے مشہور, یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے. اس سے کسی نے سوال پوچھا, سوال تو ذرا بےہودہ سا ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی مثال میرے پاس ہے نہیں. اس سے کسی نے پوچھا کہ اپنی سگی بہن سے نکاح کرنے کو تم کیسا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا بہت برا سمجھتے ہیں ہم, یہ گندگی ہے, یہ برائی ہے. اور پوچھا اس کی دلیل کیا ہے برے ہونے کی, اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ برا عمل ہے؟ تو مثال دے رہا ہے کہ جو کہیں نجاست پڑی ہوئی ہو نا, وہ محسوس کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ گندگی ہے. اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی انسان جب اس پخانے کو, گندگی کو دیکھے گا تو گھن آئے گی اس کو. کوئی بھی شریف انسان ہوگا وہ بہن سے نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ اس کو کہتے ہیں الو بنانا بڑے بہترین طریقے سے, ایسا جواب دینا کہ سامنے والا کیا بن جائے, الو بن جائے. آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ جو چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے گندگی, تو اس کو اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. وہ ہر آدمی کو محسوس ہوگی, پتہ چل جائے گا کہ یہ گندگی ہے. آپ بتاؤ ایک شریف آدمی کو لڑکے سے سیکس کرنا گندگی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو نیچر پر ہو, جس کام سے کتوں کو بھی گندگی محسوس ہوتی ہے, بلے کو بھی, مرغے کو بھی, گدھے کو بھی, گھوڑے کو بھی. کبھی آپ نے دیکھا جانور ہوموسیکسولیٹی کرتے ہوں؟ کبھی بھی نہیں کرتے. تو اگر میں ایسی دلیل کی بیس پہ یہ کہوں کہ مجھے کسی شخص کو اس سے گندگی محسوس ہوتی ہے لہذا یہ بھی گندا ہے, تو کیا لبرل لوگ آج مانیں گے اس بات کو؟ وہ تو لا پاس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے گندگی اس وقت تک محسوس ہو رہی ہے جب تک آپ میں مذہب کے اثرات ہیں. جہاں آپ نے مذہب سے بغاوت شروع کر دی تو گندی چیز آپ کو گندی لگنا ختم ہو جائے گی. گندی چیز گندی لگنا ختم ہو جائے گی آپ کو. تو یہ جو ملحد یا ایتھیس کو اگر بہن سے نکاح میں بدبو آ رہی ہے نا, یہ مذہب کی وجہ سے آ رہی ہے. کیونکہ اب تک دنیا پہ غلبہ کس کا رہا ہے؟ مذہب کا. لیکن جس طرح سے آپ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے آہستہ آہستہ نکال رہے ہو, تو اس گندگی میں آپ کو گندگی فیل ہونا ختم ہو جائے گی. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ آپ جو ملحد لوگ ہیں نا, ان کی دعوتیں اٹھا کے دیکھیں جن کے خاندانوں میں مذہب بہت پہلے سے ختم ہو چکا ہے, وہ اس عمل کو گندگی نہیں کہتے, وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کیا نہیں سمجھا پا رہا؟ یہ جو لبرل, جو سیکولر, جو ملحد لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بہن سے نکاح کرنا میں گندگی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں. صاف لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں, جن کے باپ دادا میں مذہب کے اثرات بولو رہے ہیں. لیکن آپ گورا جو ملحد ہے, ایتھیسٹ ہے, جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے, وہ اس عمل کو گندگی نہیں سمجھتا. آپ نے مدار رکھ دیا فیلنگ پہ, تو فیلنگ چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. یہ ایل جی بی ٹی کا جو قانون ہے, اس میں کیا ہے کہ جس کو جو فیلنگ ہو رہی ہے وہ وہی ہے. میں نے فیلنگ بچانے کے لیے تو آپ کو چار شادیوں کا مشورہ دیا تھا نا, وہ میرا کلپ بڑا مشہور ہوا ہے. وہ سارا فیلنگ ہی کا تو چکر ہے کہ ابے فیلنگ کو اپنی نیچر پہ رکھنے کے لیے آپ اگر ستار ہو تو قیامت تک ستار ہی رہو, آپ شبنم بننے کی کوشش نہ کرو. آپ اگر محمود ہو تو محمود رہو, جلدی شادی کرو محمود رہو گے, ورنہ محمودہ بن سکتے ہو آپ. وہ سارا سیٹ اپ ہی یہی ہے کہ اب سیکولر قوتیں اتنی مداخلت کر رہی ہیں کہ ہماری جو فیلنگز جو نیچر پہ تھیں, وہ فیلنگ ہماری کیا ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ چینج. ابھی جو فلم آ رہی ہے نا جس میں بڑا پھٹا ہو رہا ہے, سینما گھروں میں کوئی فلم دکھائی جانے والی ہے, کہا جا رہا ہے جس میں بڑا جھگڑا ہو رہا ہے, تو اس کا فلم کا کیوں علماء اس کے خلاف ہیں؟ وہ فلمیں آپ کی فیلنگز چینج کر دیں گی. جب لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ دکھایا جائے گا, ہیجڑوں کو دکھایا جائے گا, تو آپ کی فیلنگز آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گی؟ چینج. انسان کو فطرت پہ قائم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور فطرت سے ہٹانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. جانور کو اللہ نے جس نیچر پہ پیدا کیا وہ اسی پہ رہتا ہے. جانور کو نیچر پہ چلانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اس کی نیچر پہ قائم رکھنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں وہ مذہب اسلام ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. جب تک آپ اسلام کو فالو نہیں کرو گے آپ نیچر پہ قائم رہ نہیں سکتے, آپ کی نیچر چینج ہو جائے گی. تو ہمیں جو مذہب اور اسلام کی ضرورت ہے صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, ہمیں دنیا میں نیچرل لائف گزارنے کے لیے بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے پیغمبروں کی. بہت مشکل ہے یار بات سمجھانا, بڑا مشکل کا. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, دو چیزیں انسان کو چیلنج ہیں, دو. یہ چیلنج جانوروں کو نہیں ہے. دو چیلنج, نمبر ایک فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, نمبر دو اس فطرت پہ چلنا کیسے ہے. یہ دو کام ہوں گے تو پھر انسان سیدھے راستے پہ چلے گا. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ. جانور کے سامنے یہ دونوں چیلنج نہیں ہے. کیوں؟ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا پھر اس کو اس کی نیچر کے راستے پہ دھکا دے کے چلا دیا ہے. تو جانور جو ہے پیدا ہی نیچر پہ ہوتا ہے اور چلتا بھی آٹومیٹیکلی کس پہ ہے, نیچر پہ. انسان دخل اندازی کر کے اس کو نیچر سے ہٹا دے تو ایک الگ بات ہے, نارملی وہ نیچر ہی پہ چلتا ہے. تو جانور کو یہ سمجھنا کہ نیچر کیا ہے تاکہ میں اس پہ چلوں, جانور کو اللہ نے اس ٹینشن سے بولو بچا لیا, اس کو بچا لیا اللہ نے اس ٹینشن. وہ پیدا ہوتے ہی نیچرل لائف اس کی اسٹارٹ ہو جائے گی. شیر کو پتا ہے میں نے کیسے غاروں میں رہنا ہے, شکار کیسے کرنا ہے, کچا گوشت ہی کھانا ہے, کھیرے ملا کے فائبر کے چکر میں اپنے پیٹ کا بیڑا رکھ. ہم تو کچا گوشت یا پکا کے بھی کھانا شروع کریں تو آنتوں کا کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے نا. دیکھو میں موضوع ہٹ رہے, ڈاکٹروں کو باپ نہ بناؤ اپنا, ڈاکٹروں ہی کی مان کے چلو. مگر مسلط جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا نا وہ خود آپ کو کہے گا کہ مجھے اپنا باپ بنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو کھاتے آ رہے ہو نا صدیوں سے وہی کھاؤ, زیادہ نہیں ہے ڈائٹ وائٹ کے چکر میں بیڑا غرق کرو. کچھ کو میں نے دیکھا گوشت ہی پھوڑے جا رہے ہیں کہ کارب نہیں ہے اس میں, تو گوشت پھوڑ پھوڑ کے. خالی گوشت کھانا انسان کی نیچر نہیں ہے, سب کچھ کھاؤ, تھوڑا تھوڑا کھاؤ. تو بہت زیادہ بعض لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, اتنے انڈے اتنے یوں فلانا ڈمکانا, یہ والی ڈائٹ صبح اتنی کیلوریز اور یہ اتنے ڈبے پہ لکھا ہوا, اس سے زیادہ نہیں ہے. بس چھوڑ یار مصیبت, بس وزن نہ بڑھنے دو 40 سال کے بعد, اتنا کافی ہے. تو خیر کچھ باڈی بلڈر ہیں وہ ایسے ایسے اسپیڈ بریکر بنا لیے انہوں نے یہاں یہاں اتنے بڑے بڑے, دو دن بعد انتقال ہو گیا, خالی اسپیڈ بریکر ہی بچے تھے ان کے پاس اور اندر کچھ بھی بولو نہیں تھا. ایوارڈ جیتنے کے دو دن بعد انتقال ہو گیا ان کا. اس سے اچھے تو ہمارے نانا تھے یار, 99 سال میں بھی ماشاءاللہ صحت مند تھے. 1-8 سال میرا غالب بستر پہ رہے ہوں گے, ورنہ 98 سال تک تو تراویاں انہوں نے پڑھی ہیں. وہ تو نہیں پتا تھا ان کو یہ ڈائٹ وائٹ, یہ بس کھاتے تھے اور محنت بہت کرتے تھے اور 40 سال سے شوگر بھی جھیل رہے تھے. 40 سال سے شوگر کو سے بھی لڑتے لڑتے پھر بھی 99 کراس کر جاتے تھے لوگ, چلتے تھے پھرتے تھے محنت کرتے تھے. ٹینشن یہ نیچرل ہے, باقی ڈاکٹروں سے پوچھ کے پانی پی رہے ہیں کتنے گلاس پانی پیوں, چھوڑ دے یار یہ فطرت نے پہلے سے سکھایا ہوا ہے. تجھے جب پیاس لگے پی لے, نہیں لگ رہی تو نہیں پی. تجھے ڈاکٹر بتائے گا کہ 6 گلاس پینا ضروری ہے یا 8 گلاس پینا ضروری ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ لوگوں کو برباد ہو رہے ہیں, اور مجھ سے تو ہر طبقہ ملتا ہے نا. فلاں نے یہ لکھ کے دیا تھا اتنے گلاس پینے, نہار منہ یہ کرنا ہے تو فلانا منہ یہ کرنا ہے. ایک ڈاکٹر نے کسی کو کہا ناشتہ انتہائی ضروری ہے صحت کے لیے, میں نے کہا انتہائی ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے, ناشتے میں بھوک ہی نہیں لگ رہی تو کیوں کھا رہے ہو یار, ڈاکٹر کے کہنے پہ کھاؤ گے آپ. تو عجیب ہی دماغ خراب ہو. جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا نا, جو صحیح ہوگا, وہ کبھی بھی آپ کو آڑی ترچھی باتیں نہیں کرے گا, وہ آڑی ترچھی باتیں نہیں کرے گا آپ سے. لیکن سمجھدار ہر فیلڈ میں سمجھدار لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. پروفیشنل لوگ زیادہ ہیں جو پیشہ ہے جن کا. تو وہ 99 سال ماشاءاللہ انہوں نے اور پہلے ہوتے تھے ایسے، عورتیں کی بھی دادیاں نانیاں پرنانیاں تک تو بڑے آرام سے ہوتی تھیں، اب نانی مارکیٹ سے شارٹ ہے، پرنانی تو بہت دور کی بات ہے، نانی شارٹ ہو گئی مارکیٹ سے، کہیں کہیں نظر آتا ہے میری نانی کا انتقال ہوا ہے، میں کہتا ہوں چلو یار خوش قسمت آدمی ہے تم اپنی نانی دیکھی تو صحیح، ورنہ ماں کا انتقال ابا کا انتقال نانا دادا بننے سے پہلے انا للہ ہو جاتا ہے۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، تو بھاگو دوڑو ورزش کرو کھاؤ، پھر کھاؤ پیو اعتدال سے، بازاری چیزیں نہ کھاؤ، دیسی میزی کو زیادہ فوکس کر لو، یہی ہے بس۔ تو خیر کیا بات کر رہا تھا یار میں، ایک تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہے نا، میرے دماغ میں باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، شارٹ ٹائم میں اس کو کسی طرح میں چاہ رہا ہوتا ہوں، کہ میں ایکسٹریم کی بات کر رہا تھا، ایکسٹریم لیول پہ جانا۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جانور کے لیے چیلنج ہے ہی نہیں، جانور کے لیے تو چیلنج ہی نہیں، اس کو فطرت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو سیدھا راستہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اس کو پیدا کر کے دھکا دے کے اس کو صحیح ٹریک پہ چلا دیتا ہے۔ جس نے لاہور جانا ہے اللہ اس کو لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے، جس نے خانے وال جانا ہے اس کو خانے وال کی ٹرین میں اللہ بٹھا دیتا ہے، جس نے پشاور جانا ہے اللہ اس کو پشاور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا ٹریک صحیح ہے کہ نہیں ہے، جو اس کی منزل ہے فطرت، اللہ اس کو دھکا دے کے اس پہ چلا دیتا ہے۔ اب جیسے شیر سے بات آئی تھی کہ وہ ہم سے مشورے لے کے کھاتا تو گوشت کے ساتھ تھوڑے سے فائبر ملا کے کھا رہا ہوتا، ہاضمہ اس سے کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، یا کولڈ ڈرنک پی رہا ہوتا ہضم کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس کو چلا دیا اس کی لائن پہ۔ وہ آپ چڑیا گھر میں بھی لاؤ گے نا، وہ نہیں مانتا ہے چڑیا گھر کے پروٹوکول کو، زو کے پروٹوکول کو وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے مجھے ویسا ہی پہاڑ چاہیے، مجھے ویسا ہی کچا گوشت چاہیے، ہڈی توڑ کے کھاؤں گا میں، یہ کیا کباب اور کوفتے بنا کے میرے سامنے تم لوگوں نے پیش کر دیا، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ شیر کے پنجرے میں آپ شیر چھوڑ دیں، پوری زندگی گزر جائے گی، وہ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کرے گا۔ آپ اس کو لا لا کے دکھائیں، یو کے میں نیشنلٹی مل جائے گی بھائی تمہیں، سمجھ رہے ہو؟ کوئی اس کے دلیل کوئی دلیل کارگر نہیں ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے چونکہ فیمیل نہیں مل رہی تو میرے بھی جذبات ہیں، چلو وسیم سے ہی، پھر شیروں میں بھی تو وسیم ستار ہوتے ہیں نا، چلو ستار بھائی، چلو غفور بھائی، چلو جی، نہ اس کی نیچر اس کی طرف مائل، بولو نہیں، وہ گندگی ہے یہ، وہ نہیں مانے گا اس کو۔ تو جانور، بچہ بکری کا پیدا ہوتے ہی کہاں دودھ کی طرف لپکتا ہے، آپ اس کے سامنے گوشت ڈالو گے کبھی بھی اس کو منہ مارنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ۔ لیکن انسان کا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی، سارا مسئلہ انسانوں کا ہے، انسان کے سامنے دو بڑے چیلنج ہیں، ایک فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے، نمبر دو اس پہ چلنا کیسے ہے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا، قرآن کا جو انٹروڈکشن اللہ نے کرایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی آیت یہی ہے نا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کروایا، یہ ایک کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اے اللہ یہ کیوں نازل کی ہے تو نے؟ اللہ نے کہا کہ نہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، نہ اسے پڑھ کے تم گردوں سے پتھری نکالنے کا طریقہ معلوم کرو گے، نہ اس سے پڑھ کے تم چاند سے پہنچنے کی کوشش کرو گے، نہ یہ سارے سائنس کے ٹاپک ہیں، یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے۔ ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں گے جسے دنیا میں کوئی نہیں چھیڑتا، کا ہدل للمتقین، جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، فطرت کی ڈیفینیشن اور اس پہ چلنا کیسے ہے، متقین کی یہ ڈیفینیشن ہے، جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ، غلط راستے سے بچنا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو متقی عربی میں کہتے ہیں بچنے والے کو، تو کیا مطلب؟ جو نیچر سے ہٹ کے راستہ ہے اس سے بچنے والا، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جو خلاف فطرت کام ہے اس سے بچ کے نیچر پہ چلوں۔ تو ہدن اس میں، اس کتاب میں ان کے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی ضرورت کے لیے نا، قرآن کی ضرورت سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت بہت بہترین ہے، اس سے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ مجھے بتاؤ انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس نیچر پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اس نیچر پہ وہ چلتا رہے؟ آپ اگر نیچر سے ہٹ جاتے ہو نا، آپ سب سے پہلے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہو، چاہے کتنی سہولتوں میں ہو آپ، چڑیا گھر میں، زو میں آپ نے شیر کو لا کے رکھا، ساری سہولتیں دے دیں لیکن اس کا وہ نیچرل ماحول نہ دیں جو اس کو جنگل میں ملا ہے، شیر کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی، عین ممکن ہے وہ پھر وہ خودکشی کر لے. آپ نے کیا کیا؟ جنگل سے شیر کو لا کے رکھا آپ نے، اور آپ نے اس کو بجائے غار بنانے کے، مٹی کے ٹیلے بنانے کے، آپ نے اس کو ایئر کنڈیشن روم دیا اور خوبصورت ڈبل بیڈ لگا دیا، اور ساتھ میں دلہن بنا کے شیرنی کو بٹھا دیا آپ نے. ڈبل بیڈ ہے، کمبل بھی ہے، اور کھانے کے لیے آپ نے ساری سہولتیں ہیں نا. آج انسان کہتا ہے نا پورتا آیوش لائف، تو یہ مل رہی ہے نا انسان کو، لیکن ڈپریشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ بڑھ رہی ہے. آپ نے کیا کیا جناب؟ اس کو پھر آپ نے پینے پلانے کا بھی انتظام کر دیا شیر کے لیے، کہ آج تک پانی پیا ہے، ذرا یہ پی کے دیکھو، ٹن ہو جاؤ گے، مزہ نہ آئے، پیسے واپس. شیرنی کو بھی لگا دیا کہ تم بھی پیو، پھر لائف کو انجوائے کرو. اور اس کو کہا کہ تم آج تک چھیچڑے، گوشت، ہڈی، گندا، چوہے، بلی، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے ہو. آپ نے جناب آرڈر کیا کباب جی والوں کو یا حویلیاں کو کہ یار بہترین ملائی بوٹی جو ہے نا شیر کے لیے، گرم گرم ہانڈی میں بنی ہوئی، مکھن کا تڑکا لگا ہوا، چڑیا گھر میں پہنچا دے. اور ایک ایل سی ڈی بھی لگا دی کوئی فلم دیکھنے کے لیے، شیر کے حساب سے کوئی بھی جنگل کی فلم. پانی پینے کے لیے اسٹرا کا انتظام کیا آپ نے، کہ کیا زبان چاٹتا رہتا ہے، گھنٹہ تک دو گھونٹ پی نہیں پاتا، ٹھیک ہے نا یہاں سے. تو میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں آپ پنجرے میں ہوں گے اور شیر باہر گھوم رہا ہوگا. وہ ڈپریشن سے نا یا تو باہر نکل جائے گا، آپ کو کھا جائے گا، یا وہیں ٹینشن سے مر جائے گا. میرے بھائی سیم یہی حالت انسان کی ہے. اگر انسان کو پہلی بات یہ نہ کوئی بتائے کہ فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان دو غلطیاں کرتا ہے. ایک تو فطرت کو پہچاننے میں، ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جس طرح پیدا ہوئے تھے نا وہی اصل نیچر ہے، اسی پہ ہمیں موت تک رہنا ہے. وہ ختنے نہیں کراتے. بھائی جب پیدا ہوا تھا تو ختنے ہوئی بھی تھی کیا؟ تو نیچر تو کیا ہے بغیر ختنے کے؟ جب ہم پیدا ہوئے تھے جسم پہ بال نہیں تھے، لہذا وہ کہتے ہیں کہیں بھی جسم پہ بال نہیں ہونے چاہیے. آپ نے اس قسم کے لوگ دیکھے ہیں، نہ سر کے بال، نہ داڑھی کے بال، نہ مونچھوں کے بال، بالکل عجیب سے بنے ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نیچر نہیں ہے، نیچر یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو نیچر خود بال پیدا کرتی ہے نا، تو بال ہونے چاہیے. اب سکھ لوگوں کا مذہب کیا ہے؟ کہیں کے بال بھی نہ کاٹو، سر کے بال بھی، داڑھی کے بال بھی، مونچھوں کے بال بھی، بغلوں کے بال بھی، جتنے بڑے ہوں یہ نیچرل ہے. بتاؤ فطرت کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا. اگر یہی مطلب ہے تو ناخن بھی نہ کاٹو بھائی، ناخن بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے؟ بڑھ رہے ہوتے ہیں. دانت بھی صاف نہ کرو. جانوروں کو اگر دیکھتے ہو تو کسی جانور کو برش کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کیا ہو گیا؟ کبھی دیکھا کسی جانور کو برش کرتے ہوئے؟ انسان کہے یار میں بھی چونکہ میڈیکلی تو حیوان ہی ہوئے نا انسان، تو جیسے ان میں آٹو سسٹم لگا ہوا ہے، خود بخود دانت ہو جاتے ہیں، ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیوں صاف کریں؟ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، نہ لوگ دانت صاف کیا کرتے تھے، نہ کہیں کے بال صاف کیا کرتے تھے. پیغمبروں نے ان کو دانت صاف کرنا سکھایا اور بال صاف کرنا سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، انسانوں نے یہ پیغمبروں سے سیکھی ہیں. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقلیم الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا. جب تک پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں، لوگ ناخن کاٹنے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ بڑھایا کرتے تھے. بڑھ رہے ہیں تو بڑھنے دو. نتف العانا، حلق العانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف بال صاف کرنا. یہ انسانوں کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ نیچر ہے انسان کی، لیکن انسان اس کو خود ڈیفائن یا ایکسپلین نہیں کر سکتا، انسانوں پہ چھوڑ دیں گے، بحثیں ہوں گی. اللہ نے پیغمبروں کو نیچر سکھائی، اور پیغمبروں نے کس کو جا کے سکھائی ہے؟ بولو نا یار، انسانوں کو جا کے سکھائی ہے. جس قوم میں بھی ناخن کاٹنے کا رواج ہے، آپ اگر ماضی میں جائیں گے، جاتے جاتے ان کا پیغمبروں سے، آسمانی کتابوں سے کوئی نہ کوئی لنک آپ کو نظر آئے گا. اور آپ نے فرمایا نتف الابت، بغلوں کے بال نوچنا، یہ کس کی فطرت ہے؟ اب ایک بول لو کیا ہو گیا یار، یہ پیغمبروں کی فطرت ہے. جس قوموں میں بغلوں کے بال صاف کرنا نظر آئے گا، یا تو ان کا ماضی میں پیغمبروں سے رشتہ، یا ایسی قوم سے سیکھا ہوگا جن کا پیغمبروں سے رشتہ ہے. جیسے مسلمان ہے نا، پیغمبر سے تعلق ہے نا، تو یا تو مسلمانوں سے سیکھا ہوگا انہوں نے، خود سے ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں گئے ہیں. کیونکہ اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ فطرت کے ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو کا استعمال. جانور کو دیکھا کبھی شیر صبح صبح نکل رہا ہو اسپرے کر کے؟ یہ جو خوشبو کا استعمال ہے، یہ بھی انسان کی نیچر ہے. یہ نیچر کس نے سکھائی ہے حدیث کے مطابق؟ بولو، پیغمبروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا، نکاح کرنا یہ کس کی فطرت ہے؟ پیغمبروں کی. انسان نے خوب سمجھ لو خود سے میرج اور نکاح، یہ انسان نے خود سے نہیں سیکھا. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کی میں تقریر سن رہا تھا. یہ جو ہمارے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں بہت سے اچھے ہیں، جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ تو سارے ہی اچھے ہیں، لیکن جو نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری نفسیات پڑھتے ہیں گوروں سے، یہ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں؟ وہی سارے قوانین یہاں ان کا اطلاق یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی تم اس سوسائٹی میں رہ کر قانون کس کے تھوپ رہے ہو؟ اس سوسائٹی کے. یہ تو عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ بہت سمجھدار جو ڈاکٹر ہیں وہ تو میں ملا ہوں، وہ تو الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں ساری چیزیں، تو وہ تو اصول اور کلیات جو ہے نا ان کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے ڈاکٹر عجیب، ایک ڈاکٹر صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ یہ جو نکاح کا رواج ہماری سوسائٹی میں یا انسانیت میں آئے، 5000 سال پرانی تاریخ ہے اس کی. یہ جو میرج سسٹم انسانوں میں شروع ہوا، کب سے شروع ہوا؟ کیا مطلب اس سے پہلے نکاح کا رواج نہیں تھا؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب گورے سے اتنا متاثر ہیں کہ ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ گورے نے جب بہت بڑی پھینکی ہے تو تھوڑا سا اپنی سینس استعمال کر کے غور کر لیتے کہ کیا یہ لاجیکلی بات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. 5000 سال پہلے کیا گول میز کانفرنس ہوئی تھی؟ دیکھو آپ جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے، مجھے ایک بات بتاؤ، نکاح کا رواج بڑھتا ہوا نظر آئے، کم ہوتا ہوا نظر آئے گا یا بڑھتا ہوا نظر آئے گا؟ بڑھتا ہوا نظر آئے گا نا. دیکھو ہم جب گراف کھینچتے ہیں نا، ہم جب ایک وائٹ بورڈ پہ گراف بناتے ہیں، تو گراف میں لائن یا تو یہاں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے یا اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں، نکاح کا رواج کم ہو رہا، بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو، کم ہو رہا ہے نا. ابے تمہیں یہی نہیں پتا کہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ تمہارے باپ دادا میں رواج زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ باپ دادا میں زیادہ. گوروں میں بھی، یورپ میں پہلے نکاح کا رواج زیادہ تھا، اب کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. جاپنیز میں پہلے شادیوں کا رواج زیادہ تھا، اب ہو سکتا ہے نکاح مشکل لفظ آپ کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. جاپنیز میں پہلے شادی کا رواج زیادہ تھا، اب کیا ہے؟ کم ہے. تو جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں، شادی بیاہ کا رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. یہاں تک کہ فرانس کے ایک چرچ میں ایک دفعہ ایک شادی کے لیے جوڑا آیا تو باقاعدہ نیوز اینکر پہنچ گئے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی کی یہاں شادی ہوئی تھی، 10 سال سے اب تک کسی کی شادی ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو یہ رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہونے کا گراف کیا جا رہا ہے؟ اوپر جا رہا ہے نا. تو ہم اگر پاس کی طرف جائیں گے تو جو چیز فیوچر میں کم ہو رہی ہے، اس کا مطلب پاس میں وہ کیا تھی؟ زیادہ تھی نا. یعنی شادی بیاہ کا رواج فیوچر میں جیسے جیسے جا رہے ہیں کم ہو رہا ہے، اس کا مطلب پاس میں جیسے جیسے جائیں گے کیا ملے گا آپ کو؟ زیادہ ملے گا. اور یہ ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے، گورے بھی اسی کے قائل ہیں، جاپنیز بھی مانتے ہیں، پہلے میرج سسٹم مضبوط تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. اب مجھے بات بتاؤ، 5000 سال، اچھا جتنا پیچھے جاؤ گے تو پھر آپ کو زنا مارکیٹ سے بالکل شارٹ نظر آئے گا، زنا ہوتا ضرور تھا لیکن کوئی دکا واقعات اور اس کو بہت سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا تھا. ہم جو 1000 سال پہلے کی فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں 1200 سال پہلے کی, اس میں جب زنا کی بات آتی ہے تو تمام فقہا ایک چیز لکھتے ہیں کہ زنا تمام قوموں میں, تمام کلچروں میں, تمام مذاہب میں حرام سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب آج سے 1200 سال پہلے سیکولر لوگ, ملحد لوگ بھی زنا کو کیا سمجھتے تھے؟ حرام. انسانی نیچر اس کو قبول نہیں کرتی تھی, یہ غلط ہے. یہ یعنی یہ اس پہ بحث فقہا نے لکھی ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں زنا کرے تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی, تو اس کا جواب تھا ملے گی کیونکہ یہ ان کی نظر میں بھی حرام ہے. اور یہ حرام ہے فی الادیان کلہا, اس وقت روئے زمین میں جتنے کلچر تھے, جتنے مذاہب تھے, سب میں کیا تھا؟ یہ حرام ہوتا تھا لیکن غیر قانونی ہو کے, غلط سمجھ کے کیا جاتا تھا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم ماضی کی طرف جاتے 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 ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ ساری دنیا میں نکاح کا رواج تھا. اب اگر 5000 سال پہلے ہم پہنچتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ 5000 سال پہلے نکاح کا رواج شروع ہوا تھا, اس سے پہلے اس کا مطلب ہے, بولو نا یار, نہیں تھا. تو اس کا مطلب وہ جو جنگلی لوگ تھے, پیغمبروں کا تو آپ نے انکار کر دیا کہ پیغمبر تو آئے نہیں, وہ جو جنگلی لوگ تھے نا, جو تہذیب سے بالکل آری, جو ابھی ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بندر سے تازہ تازہ انسان بنے تھے, ابھی وہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ ابھی تازہ تازہ کیا بنے تھے, تازہ تازہ دم غائب ہوئی تھی ان کی, تازہ تازہ ان کے جسم کے بال غائب ہوئے تھے, ابھی تھوڑا بندر سے پھر بھی تھوڑی بہت ساری چیزیں ان کی میچ کر رہی تھیں. تو وہ اتنے ذہین لوگ تھے, اتنے ذہین, مجھے پتا ہے کہ یہ 5000 سال پہلے بندر سے انسان نہیں بنے تھے, کوئی میرے اس پہ سائنسی لحاظ سے اعتراض کر سکتا ہے, جو ڈاکٹر جو سائنسدان کہتے ہیں وہ تو 5 کروڑ سال پیچھے لے جائیں گے آپ, لیکن بہرحال آج کے دور کی نسبت تو بندر کے زیادہ قریب تھے نا, تو اس لحاظ سے تازہ ہی ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ ان سب نے جنگلوں سے جمع ہو کے گول میز کانفرنس کی کہ آج کے بعد ہم شادی بیاہ کر کے زندگی گزاریں گے. یہ بات کھوپڑی میں آتی ہے نہیں آئی بات سن, یہ کھوپڑی میں آتی ہے بات, جبکہ زنا میں لذت اتنی ہے اور شادی میں ٹینشن اتنی ہے کہ اس میرج سسٹم پہ لانے کے لیے آج یورپی قوتیں ہتھیار ڈال بیٹھی ہیں, وہ چاہتی ہیں شادی بیاہ کا رواج آئے, ان کے بس میں نہیں ہے. ابھی تو اس دور کے جنگلیوں کے بس میں تھا کہ سارے انسان کو جمع کر کے میرج سسٹم کو پروموٹ کرو اور وہ کامیاب بھی ہو گیا. یہ بہت بڑی پھینکی ہے یا نہیں ہے مجھے صرف یہ بتاؤ. ڈاکٹر صاحب نے خدا کی قسم, ماضی میں آپ جاؤ, نکاح کا مضبوط نظام یہ پیغمبروں کے وجود کی اور ان کی تعلیمات کے اثر کی اتنی بہترین دلیل ہے کہ اس دلیل کے بعد مذہب کے برحق ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی. یہ پیغمبروں نے یہ کام کروایا, اور پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر اتنی بڑی دنیا کا نکاح سسٹم پہ جمع ہو جانا امپاسبل, یہ ممکن بھی نہیں ہے. جیسے مسلمانوں میں شراب نہیں ہے, کیا قانون کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. پیغمبروں کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے کیونکہ ان کے پیچھے معجزے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے اپنی لائف ہوتی ہے. پیغمبروں کے علاوہ اللہ نے کسی کو ایسی طاقت ہی نہیں دی ہے کہ ایسا موٹیویٹ کرے کہ من حیث القوم پوری قوم سے جرم ختم ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. تو اسلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جس میں زنا حرام تھا, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں, اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے. اور اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس نے نکاح کر کے زندگی گزاری ہے, پھر اس کی اولادوں میں نکاح ہوا ہے. تبھی آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے لوگ آپ کو نکاح کرنے والے نظر آئیں گے, اس لیے کہ ان کی اصل زنا سے نہیں بلکہ نکاح سے شروع ہوئی ہے. آپ کے خاندان میں شادی کا رواج ہوتا ہے نا, تو 2-4 لوگ تو بگڑ جاتے ہیں, زیادہ تر اپنے خاندان کی رسومات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو ان سارے انسانوں کا, جاپنیز, چائنیز اور یہ جتنے گورے ہیں, فرانسیسی ہو گئے, سویڈن والے ہو گئے, ناروے والے ہو گئے, سب کی اصل جو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ زنا سے نہیں بلکہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ نکاح سے. یہ خود پیغمبروں کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پہلے انسان کو اتنا شعور کیسے پیدا ہو گیا کہ میں نے اماں ہوا کے ساتھ شادی کر کے رہنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی نکاح کی ترغیب دینی ہے. یہ موٹیویشن اور یہ گائیڈنس ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ یہ خود سے نہیں ہو سکتی, یہ اللہ نے دی تھی ان کو گائیڈنس. خود سے انسان کی عقل یہاں تک نہیں پہنچتی ہے. بہت مشکل ہے یار. آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ گرو مندر سے آئے, فرسٹ ٹائم آئے آپ؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آ رہی ہے, الحمدللہ. یہ گرو مندر سے آئے ہیں آپ لوگ, تو پرانے ہو گئے نا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عسکری فورس. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اچھا اچھا ماشاء اللہ جی. اچھا اچھا بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یار. اچھا 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 یہ بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ نئے ہیں. ٹھیک. اچھا 10:30 بجے تو بیان تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کتنی واضح بات نہیں ہے. یہ پیغمبر, یہ گورے کو چاہیے نا ہسٹری پڑھ کے, وہ خود وہ پیغمبروں کے وجود کا قائل ہو. یہ میں مولوی کیوں سمجھا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں؟ یہ تو گورے کا ٹاپک ہونا چاہیے کہ یار یہ حیرت کی بات ہے. جتنا ماضی کی طرف جائیں ہمیں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی, جتنا پاس کی طرف جائیں اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے ہمیں حیوانیت بڑھتی بھی نظر آ رہی. حالانکہ ترقی ہو رہی ہے. یہ جو تہذیب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ترقی کی وجہ سے ہے. یہ ترقی کی وجہ سے روڈ صاف اور یہ سب مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور مینجمنٹ انسان نے سیکھ لی ہے کہ ملکوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, قوم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے, جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے آپ کو حلال کا کانسیپٹ کم ہونے کے بجائے زیادہ نظر آئے گا. دنیا میں دو قومیں جو ہسٹری کے لحاظ سے جن کا ریکارڈ بہت زیادہ محفوظ ہے وہ یہود و نصارہ ہیں, یہودی اور عیسائی. باقی قومیں بھی ہیں, کہا جاتا ہے یہ چائنیز جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبل مسیح, لیکن میں ان قوموں کی بات کر رہا ہوں جن کی ہسٹری بھرپور طریقے سے محفوظ. جیسے مسلمانوں کا تو اے ٹو زیڈ ایک ایک چیز محفوظ ہے نا. ان تمام قوموں میں آپ کو کتے بلی کھانا نظر بولو نہیں آئے گا. کھانے کے معاملے میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو ان میں. یہودی حرام کھاتے ہوں گے, کتے بلی نہیں کھاتے. انگریز حرام کھاتے ہیں, کتے بلی بولو نہیں کھاتے. یعنی کہ جو مرضی آ جائے پکڑ کے کھا جائیں. چائنیز ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے, آئے ہوں گے بہت قدیم یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہوں گے. جو قریب ترین پیغمبر ہمیں ملتے ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر, لیکن جو بہت فیمس ہیں جن کو یہودی بہت فالو کرتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام. سمجھ گئے یہاں تک بات؟ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی ہسٹری تو ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح ملتی ہے. ان کو تو آج دنیا کی اکثر آبادی ان پیغمبروں کو مانتی ہے. تو جو ان پیغمبروں کو مانتے ہیں, کھانے پینے میں آپ دیکھ لو ان کی خوراک میں آپ کو گندگی کم نظر آئے گی, اور جو ان پیغمبروں کو نہیں مانتے ان کی خوراک میں آپ کو گندگی زیادہ نظر آئے گی. چائنیز نہیں مانتے, ان میں کوئی پیغمبر گزرے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے گزرے ہوں. وہ ایسے ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ آپ کہو یار اس سے بہتر تھا بہنوں کی وراثت کھا لیتا. وہ بھی بری چیز ہے, اس میں بھی جہنم کی وعیدیں ہیں. مگر کتا کھانے سے تو پھر بھی کیا ہے, بہن خود کہے گی میری وراثت کھا لے, کائنڈلی کتا نہ کھا تو. یعنی بہن کو بھی اتنی گھننی آئے گی اپنی وراثت آپ کھا جائیں, کتا کھانے سے اس کو بھی گھن آئے گی. گورا نہیں کھائے گا کتے, بلکہ گورے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو چائنا میں کتے کھائے جا رہے ہیں. اگر آپ فیلنگ پہ مدار رکھتے ہو نا, فیلنگز, جیسے اس نے کہا بہن سے نکاح میں آپ کو گندی فیلنگز محسوس ہوتی ہیں لہذا یہ کیا ہے, گندا ہے, تو ہمیں تو کتا کھاتے ہوئے اسی طرح گندی فیلنگ محسوس ہوتی ہیں, تو ہم تو کتے کو بھی کیا کہتے ہیں, فطرت کے خلاف. چائنا والا کتے کو فطرت کے خلاف نہیں کہتا. تو یا تو ہماری فیلنگ چینج ہوئی بھی ہیں یا چائنا والوں کی چینج ہوئی بھی ہیں, دونوں میں سے ایک نئے غلطی پر ہیں. لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہماری فیلنگ اگر کتا کھاتے ہوئے ہمیں گھن آتی ہے تو یہ ہماری وجہ سے نہیں, ہمارے اوپر تربیت کے اثرات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر عیسائی کو کتا کھاتے ہوئے گھن آ رہی ہے تو یہ فیلنگ جو بچائی کے رکھی ہوئی ہے نا کتا کھانے سے گھن آنا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی, اگرچہ اب عیسیٰ کو فالو نہیں کر رہا وہ, لیکن باپ دادا نے تو فالو کیا ہے نا. وہی اثرات چلے آ رہے ہیں. یہودی اگر آج بھی ذبح کر کے کھا رہا ہے, مردار نہیں کھا رہا, تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. کیونکہ تینوں قوموں میں قدر مشترک کیا چیز ہے, کامن کیا ہے, تینوں قومیں کتا بھی نہیں کھاتی, تینوں قومیں جو ہے مردار بھی نہیں کھاتی, تینوں قوم ٹھیک ہے. آج کل عیسائیوں نے کھانا شروع کر دیا کیونکہ وہ مذہب کے زیادہ باقی ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی کھانے پینے کے معاملے میں چند چیزیں تینوں میں قدر مشترک. اور دوسری طرف قدر مشترک کیا ہے, کامن کیا ہے, تینوں پیغمبروں کو مانتے ہیں. یہ صاف علامت ہے کہ یہ جو اثرات ان میں آئے ہیں خوراک کے معاملے میں, جو یہ مہذب ہیں, گند نہیں کھا رہے, یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں. تو یہاں نیچر پہ چلانے والے کون ہیں, پیغمبر ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. آج بھی دنیا میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, موجودہ حالات کو دیکھیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی فطرت پہ کو ایکسپلین کرنا بھی صرف پیغمبروں کا کام ہے, اور اس پہ چلانے کے لیے دھکا دینا بھی کس کا کام ہے, پیغمبروں کا کام ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور آپ کو بتاؤں, جو اخلاقی جرم ہے, جو بہت زیادہ انسانیت سے ہٹ کے جو ایک جو جس کو انسانیت بہت گھناؤنے جرائم سمجھتی ہے, وہ جرائم بھی آپ کو گوروں میں اور یہودیوں میں کم نظر آئیں گے, ان لوگوں میں زیادہ نظر آئیں گے جو کسی آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتے. آپ کو امریکہ میں نظر نہیں آئے گا کہ چھوٹے بچوں کا گوشت بک رہا ہے, معصوم بچوں کا بھیجا کھایا جاتا ہے, زندہ بندر کو کاٹ کے اس کا مغز پیا جاتا ہے. آپ ان قوموں میں جب سروے کریں گے نا, یہ تو باہر باہر سے بہت اچھے نظر آئیں گے آپ کو, لیکن جب آپ جائیں گے ایسے کنٹریز میں جو کسی پیغمبر کا نام ہی نہیں لیتے, پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں, آپ کو ان میں زندہ بندر جو تڑپ رہا ہے نیچے اسٹراپ کے ذریعے, اس کا مغز پینے والے ہوٹل بھی بولو نظر آئیں گے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, انسانوں کا گوشت کھانے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے. چھوٹے معصوم بچے جو مر جاتے ہیں, ان کے گوشت کے ہوٹل بھی آپ کو بولو نظر آئیں گے. آپ کو گوروں میں پھرزوا ملے گا آپ کو, لیکن آپ ذرا اپنے پڑوسی ملک چکر لگا لیں. میں چائنا کا نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن آپ کو انسانیت, چائنا والوں کو کوئی ترجمہ کر کے نہ بتائے میری یہ بات, ترجمے میں کچھ اور مطلب بن جائے گا, وہ چانچی چی جی پو پو کریں گے, وہ سمجھیں گے بہت تعریف کر رہے ہیں ہماری. زبانوں کی تہذیب دیکھ لو یار, زبان دیکھ لو, ایک انگلش زبان ہے, ایک اردو ہے, اور ان قوموں کی زبانیں دیکھ لو جو مذہب کو آسمانی مذاہب نہیں ہیں, ان کی زبانوں میں آپ کو بڑا فرق, آپ کو زبانوں میں تہذیب اور جو پروننسیشن ہے وہ زیادہ اچھی ملے گی ان قوموں کی جو مذہب کو فالو کرتے رہے ہیں. لکھنے میں دیکھ لو, رسم الخط, وہ قومیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتی رہے, ان کو پیغمبروں کی گائیڈنس نہیں ہے, ان کے رسم الخط بڑے عجیب ہیں, اتنی سی بات لکھنے کے لیے چار چار لائنیں لکھنی پڑتی ہیں. میں تھائی لینڈ گیا تو میں نے کہا کہ یہ بار بار ہر جگہ پہ جھوپڑیاں اور کرسیاں الٹی ہوئی کیوں ہوتی ہیں یہاں پہ, ہر سائن بورڈ پہ نا بھائی, وہاں سائن بورڈ لگا ہوا ہے, کچھ کرسیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں, کچھ جھونپڑیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں, کچھ ڈنڈے یوں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جان یہ پورا مضمون لکھا ہوا ہے, یہاں لکھا ہوا ہے روڈ دیکھ کے پار کریں آپ. میں نے کہا یہ کیا یار, انہوں نے کہا یہ زبان لکھنا اتنا ٹینشن والا کام ہے نا, کیونکہ پورے پورے جملوں کے لیے پوری پوری تصویریں ہیں, تو ایک چھوٹا سا جملہ لکھنے کے لیے یوں یوں اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھنا, یعنی ریٹن میں بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے. وہ آپ پیغمبروں کے جو لوگ فالو کرتے ہیں, آپ ان کی زبانوں کو دیکھو, ان کے لکھنے کے اسٹائل کو دیکھو, عبرانی زبان ہے, انگلش ہے, اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے عربی. خوبصورت ترین زبانوں میں عربی کا شمار ہوتا ہے, بلیغ ترین زبانوں میں شمار ہوتا ہے, اور لکھنے میں کتنی خوبصورت ہے رسم الخط, ایسے جیسے پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں, پھول بوٹے, بیسیوں رسم الخط ہیں اس کے. اور کمال کی بات یہ, آپ ایک مضمون چائنیز میں لکھو, ایک چھوٹی سی ایک لیٹر لکھو کہ میری آئی ہیو بین سفرنگ فرام فیور سنس لاسٹ نائٹ, جیسے ہم لکھا کرتے تھے نا. ابے اسکول میں ہمیں رٹا لگا کے ایک اپلیکیشن, اسکولوں میں تو یہی ہوتا ہے نا کراچی کے, کہ وہ یہ امتحان میں آئے گی لہذا یہ یاد کر لو. رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہ ہم نے رین پہ مضمون لکھا تھا. رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہ 25 سال پہلے بھی تھی سورس آف ٹربل, اور یہ ٹربل الحمدللہ کم ہونے کے بجائے اب بہترین سورس آف ٹربل جو ہے نا وہ رین ہے. اگر آپ کہیں کہ کراچی میں ٹینشن دینی ہو تو کیا ہو, بارش کی دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے جو رحمت ہے. یعنی ٹینشن کے لیے اللہ کی رحمت مانگو تو وہ رحمت آپ کے لیے کیا بن جائے گی, جیسے بنی ہوئی ہے. تو انگلش میں آپ کوئی ایسے لکھتے ہیں, کوئی مضمون لکھتے ہیں, اگر وہی مضمون آپ عربی میں لکھیں گے نا آدھے صفحے میں آ جائے گا, وہ بات پوری ہوگی, لیکن رسم الخط اتنا خوبصورت ہے عربی کا کہ وہ آدھے پیج میں آپ کی پوری بات کمپلیٹ. اردو میں جب آپ لکھیں گے نا اردو میں تو آدھے کے بجائے کم از کم ایک پیج لگے گا. انگلش میں جب آپ کریں گے تو کم از کم دو پیج. چائنیز میں آپ کریں گے نا اگر تو آپ ایک اخبار چھپوائیں, پریس سے رابطہ کریں آپ کہ یار میں کتاب چھاپنا چاہتا ہوں, اس میں یہ لکھ رہا ہوں کہ میں کائنڈلی آئی کین ناٹ, کچھ بھی لکھ دو آگے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. رین از اے بلیسنگ آف گاڈ بٹ از اے سورس آف ٹربل. وہ کہے گا رین سے اتنی ٹربل نہیں ہوئی جتنی مجھے لکھنے سے ٹربل ہو رہی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ہم کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اتنا لمبا جملہ ہو گیا نا عربی میں, کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم. جی جامع زبان ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بات ہو گئی کیا ختم. اردو میں آپ کہتے ہیں اس نے مارا, عربی میں کیا کہو گے ضربا, بات کیا ہو گئی کمپلیٹ. ٹھیک ہے نا, تو زبانوں کے ادب, ادب جو ہے نا ادب, خوبصورت کلام, خوبصورت شاعری, جو لوگ مذہب سے جتنا قریب ہیں ان کی زبانوں میں ادب کا عنصر اتنا زیادہ ہے جن کو مذہب کو فالو کیا جنہوں نے. عربی ادب اور اردو ادب کا آج بھی کوئی زبان مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ میں ان لوگوں سے سن کے کر رہا ہوں جنہوں نے تحقیق کی ہے, جو انگلش کے بہت ایکسپرٹ ہیں, جن کو اردو بھی بہت اچھی آتی ہے اور اردو کے بھی ادیب ہیں انگلش کے بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اردو اور انگلش کا ادب کے معاملے میں موازنہ کیا جائے تو گورا خود اس بات کا معترف ہے جس گورے نے اردو سیکھی ہے, کہ انگریزی زبان ادب میں اردو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو شاعری اور جو غزلیں, جس طرح سے تمثیلات اور اشارے اس زبان میں ہیں, زلفوں کی گھنی چھاؤں, محبوبہ کو کہتے ہیں نا زلفوں کی گھنی چھاؤں, اس کو آپ انگلش میں کیا کہو گے ہے بھائی, ڈارک ہیئر, زلف زلف ہے یار, اس کا بالوں سے ترجمہ نہیں ہو سکتا, گھنی چھاؤں وہ بات ہی نہیں بنے گی. کیونکہ یہ وہ جو تھے نا مغل بادشاہ لوگ, ان کے درباروں میں بنی ہے نا یہ زبان اردو, تو ان کا ایک لیول تھا نا, مینٹل لیول تھا, وہاں ایک خاص قسم کی شاعری تھی. پھر اس میں فارسی بہت آئی ہے, عربی بہت آئی ہے, اور اس سے زیادہ ادب آپ کو ملے گا عربی میں. تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مذہب کو فالو کرنے والی قومیں ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو مانا ہے, نتیجہ یہ نکلے گا ان میں تہذیب جسے کہا جاتا ہے اس کا عنصر ان قوموں سے بہرحال زیادہ ہے جن قوموں میں تہذیب, جن قوموں کا پیغمبروں سے واسطہ نہیں پڑا. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا, اور پیغمبر ہمیشہ زندہ نہیں رہتے, وہ مذہب چھوڑ کے جاتے ہیں. تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ انسان کو اس کی نیچر کو ایکسپلین کرنے میں اور نیچر پہ چلانے میں مذہب کے علاوہ, اسلام کے علاوہ, کیونکہ مکمل نیچر پہ اب عیسائیت یا یہودیت رہی نہیں ہے, مکمل پہ صرف اسلام ہی ہے. اسلام کے علاوہ آپ کے پاس انسان کا بچہ بننے کا کوئی آپشن ہے نہیں. وقت پورا ہو رہا ہے, سمیٹ رہا ہوں بات کو میں جلدی جلدی. انسان کا بچہ ایکسپلین ہی نہیں کر پاؤ گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. گورا تو اس بحث میں لگا ہوا ہے گرل فرینڈ رکھنے میں خرچ کیا ہے یار, وہ وہاں بھی شادی کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے, تو کیا ہے اس میں. اور بھائی تمہارا سارا ماموں چچا خالہ پھوپھی کا نظام ختم ہو گیا. تمہارے ہم پہلے ابا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے, پھر خالہ شارٹ ہوئی, ماموں شارٹ ہوئے, پھپھو شارٹ ہوئی, اب آہستہ آہستہ بہن بھائی شارٹ ہو جائیں گے. جب بہن سے نکاح جائز ہو جائے گا ان کی سوسائٹی, اور ہوگا یہ فیوچر میں, یہ ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کل ہماری نسلیں یہ دیکھیں گی, قانون پاس ہو گیا کہ جب مرد سے نکاح کی اجازت ہے تو بہن تو پھر بھی ایک عورت ہے نا, جو وہ کہتے ہیں اس کی تو جانوروں میں مثالیں ملتی ہیں، یہ سب ہو جائے گا اس سوسائٹی میں. تو انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. مجھ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہومو سیکسولیٹی غلط ہے صحیح ہے، میرے پاس کیا ہے؟ غلط. مجھے کانفیڈنس ہے. کیوں بھائی؟ یار قرآن کہہ رہا ہے کہ آئیے غلط، اب اللہ سے کون لڑے بھائی. مجھ سے کوئی پوچھے مفتی صاحب شراب پیتے ہو؟ الحمدللہ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتے یار؟ تھوڑا سا آپ کی تو ٹینشنیں زیادہ ہیں. ایک آدمی ایک ٹینشن میں پیتا ہے، جو تین ٹینشنیں ہوں گی تو اس کو تو تین بوتلیں پینی چاہیے روزانہ. میں جواب میں کیا کہوں گا؟ یار یہ صحیح اور غلط کی بحث جو ہے نا، میرے لیے کیا ہو چکی ہے، یا میرے لیے لغو ہے یہ. کیوں؟ یہ قرآن نے کہہ دیا جتنی بھی ٹینشن ہو پینے کی اجازت نہیں ہے. پھر جب پینے کی اجازت نہیں ہے تو ٹینشنیں پال کیوں رہے ہو؟ یہ اس سے بڑا سوال ہوتا ہے نا. ارے یار تمہیں ڈپریشن میں ڈپریشن کی گولی کھانے کی اجازت نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کہے کہ آپ ڈپریشن کی گولی کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے، تو ڈاکٹر صاحب پھر میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ پھر کوشش کرو ڈپریشن ہو ہی نہیں. ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے کیا ہو؟ ڈپریشن. آپ کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، سونے کا ٹائم نہیں ہے، تو ڈاکٹر کہے گا اتنا تھکاؤ نہیں اپنے آپ کو، کیونکہ اب آپ 24 گھنٹے تک سو نہیں سکتے. تو یہی ہوگا نا. تو ہمیں اسلام ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا. تو میں کہہ سکتا ہوں بھائی میں اس لیے نہیں پیتا کہ اسلام مجھے ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ کہیں گے پھر ٹینشن، کوشش کرو کہ ٹینشن ہو ہی نہیں، تو پھر یہ تین ٹینشنیں رکھی ہوئی کیوں ہیں؟ میں کہوں یار یہ ایک چیز بھی میرے لیے کیا ہو چکی ہے، یہ چیپٹر بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ کلوز کر دی. اللہ نے کہا یہ والی ٹینشن رکھو. اگرچہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے مجھے پینے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ کہ پھر بھی یہ ٹینشن تمہیں پالنی پڑے گی. تو ہمارے پاس تو یار راستہ کلیئر ہے. اب ہماری زندگی تو وہ پہلے سے جو متعین راستہ ہے، اب تو بس چلنے کا مسئلہ ہے ہمارا، کہ اسپیڈ سے چلتے ہیں، سلولی چلتے ہیں. قیام و تعام زیادہ ہو رہا ہے تو توبہ استغفار کر کے واپس ٹریک پہ آؤ، ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس راستہ روز روشن کی طرح کیا ہے؟ مسلم کے پاس کلیئر ہے، گورے کے پاس نہیں ہے، ہندو کے پاس نہیں ہے، سکھ کے پاس نہیں ہے، یہودی کے پاس نہیں ہے، عیسائی کے پاس نہیں ہے. تو میں تو میرے بھائی اسلام سے محبت کرتا ہوں، مجھے اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا. آپ کے پاس یہ آپشن ہے بچے، 2 ہوں کہ 3 ہوں، تیسرا ہو جائے گا تو ٹینشن، خرچے کہاں سے پورے ہوں گے، یہ بحث میں آپ پڑھو گے، میں تھوڑی پڑھوں گا. مجھے اسلام نے کہہ دیا بھائی یہ اس نیت سے تمہیں نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے، رزق میرے ذمے. اب میرے اگر بچے ہو بھی جائیں زیادہ، اور بالفرض اللہ نہ کرے وہ غربت مہنگائی کی وجہ سے ٹینشن میں بھی آ جائیں، تو میں غربت مہنگائی کم کرنے کی ٹینشن تو لوں گا، یہ ٹینشن نہیں لوں گا کہ اتنے پیدا کیوں ہو گئے. آپ کے پاس تو ڈبل ٹینشن ہے، آپ کا تو ایک بھی ہو گیا نا، اور بالآخر غربت کی وجہ سے اس کی فیس ادا کرنا ممکن نہیں ہے، تو آپ تو ایک کی بھی ٹینشن لو گے. کمبخت یہ جب پیسے تھے نہیں تو پیدا ہوا کیوں؟ یہ کام میں نے غلط کیا، اس پہ آپ رو گے. ہمارے تو 40 بھی ہو گئے تو ہم نہیں روئیں گے. یار یہ تو قدرت نے حکم دیا ہے، نسل مت روکو. گورا تو یہاں کنفیوز ہے، تبھی تو اس کو فیملی پلاننگ والوں نے کہا 2 بچے اچھے، 2 میں خرچہ کم ہوگا. گورے نے کہا یار یہ لاجک کی بات کی بات، لاجک. گورا کہتا ہے لاجک ہونی چاہیے، جب بھی بات کرو اس کے پیچھے کیا ہونی چاہیے؟ لاجک. اس نے کہا لاجک تو یہ کہتی ہے 2 بھی نہ ہو 1 ہی اچھا، اس سے تو اور زیادہ خرچہ بچ جائے گا. تو بہت سے گورے نے کہا ہو ہی نہیں، کیونکہ بڑھاپے میں ہمیں ویسے ہی اولڈ ہاؤس نے پالنا ہے. تو ہم لائف کو انجوائے کریں نا، اس بچے کی ٹینشن ہم لیں کیوں؟ تو لہذا انہوں نے کہا کہ 1 بھی نہیں ہو. جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پوری سوسائٹی فیملی پلاننگ کی بھیٹ چڑھ گئی. ایسا گروتھ ریشو نا گوروں کا یوں جا رہا ہے. ابھی میرا یورپ کا سفر ہے تو میں اسپیڈ بڑھواؤں گا تھوڑی وہاں جا کے. میں جہاں بھی جاتا ہوں نا گروتھ ریشو بڑھوا کے آتا ہوں الحمدللہ. تو ابھی میں جاؤں گا انشاءاللہ، گورے بھی تو بیان سنتے ہیں نا، تو اسپیڈ بڑھواؤں گا میں کہ بھائی انسانیت کا خیال کرو، انسانیت تباہ ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے COVID-19 سے جو تباہی آئی ہے نا، یہ ماہرین کی رپورٹ ہے کہ فیملی پلاننگ سے جو تباہی اب فیوچر میں اس کے اثرات پڑیں گے، وہ کورونا کو لوگ بھول جائیں گے. کیونکہ اتنے لوگ مرنے سے جو آبادی کا ریشو گھٹا ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے جتنا فیملی پلاننگ سے گھٹ رہا ہے. تو کورونا کو تو یونائیٹڈ نیشن بھول گئی ہے، اب وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ بڑھائیں کیسے. لیکن ہماری یونیورسٹیوں کا حال دیکھو یار، اسکولوں کا وہی پرانے بوسیدہ جو کانسیپٹ ہے نا، وہی ان کو بتائے جا رہے ہیں. تو خیر یہ بحثیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ مسلم. اور پھر ایک بات جو میں نے آیت پڑھی تھی, اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. اگر آپ آپس کے اختلافات میں اسلام کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کرواتے ہو پھر آپ کے شناختی کارڈ میں مسلم ہونے سے اللہ آپ کو مسلم نہیں مانتا. تو جب اسلام ایک نعمت ہے تو ہر فیصلہ کس سے کرواؤ؟ اسلام سے کرواؤ. طلاق کا مسئلہ ہو, وراثت کا مسئلہ ہو, گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ ہو, کاروبار کا مسئلہ ہو, ہر چیز میں آپ نے کس سے فیصلہ کروانا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کی بات آ گئی ختم کہ بھائی اب نہیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے, ان کا بیٹا ہوا, وہ حارث نام رکھ رہے تھے, بڑا خاندان میں جھگڑا ہو رہا. تو کہتے ہیں یار یہ اس کی کوئی, میں نے کہا مجھے ایسا یاد پڑتا ہے حدیث میں اس نام کی فضیلت. انہوں نے کہا بس کافی ہے میرے لیے. ٹھیک ہے نا, کیا ہے میرے لیے؟ دماغ سیٹ ہو گیا نا. تو بڑے سارے مسائل آج کل چل رہے ہیں. ایک آخری بات کرنے دوں, ایک جملہ بس. آج کل میاں بیوی کے جو مسئلے, جب بچے جوان ہوتے ہیں نا تو شادیوں کے بڑے مسئلے, میاں بیوی میں بڑا اختلاف ہو رہا ہوتا ہے. عورت کو مان لینا چاہیے کہ گھر کا سربراہ اللہ نے کس کو بنایا؟ مرد کو. بس چھوڑو یار, اب بولے کہ یار اللہ میاں نے اس کو بنایا تو بس ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ کیا ہوگا آخری؟ نا جی نا, نہیں ہوتا ایسے. پھر میں یہ بات جب کرتا ہوں تو اتنے نیگیٹو کمنٹس خواتین کے, تم تو بس عورتوں کے پیچھے ہی پڑے رہو. او بھائی جو عورت کے اصل حقوق ہیں اس پر تو ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں اور کئی کلپ میرے پڑے ہوئے ہیں, لیکن جو نہیں ہے تو وہ اسے گھر تباہ ہو رہا ہے نا, سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, باپ کو چاہیے نا اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں زیادہ اپنے خاندان کو زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائے. یہ جو مشورے ہوتے ہیں نا, ماموں سے بھی مشورہ تو, چاچا سے بھی مشورہ تو, پھوپھا بھی, ان مشوروں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں معاملات اور کبھی بھی آپ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے. آپ جب سمجھتے ہو کوئی اپنے قریبی دوست یا کوئی قریبی ریلیٹو رشتے داروں میں ہی ہو, مشورہ اس سے لے کے اپنی رائے قائم کی, فیصلہ سنا دیا, بھائی یہ ہو گیا, دیٹس آل. تو آپ پولیس کو بتائیں, پولیس کو. دیکھیں منوانا تو میرا کام نہیں ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ جن خاندانوں میں یہ ہوتا ہے نا وہ بھی مشورہ تو نہیں ہوتا بھائی. پھر کوئی بھی خاندان میں, دیکھو میں بار بار کہتا ہوں, کرپٹ حاکم ہو ملک میں, دو نمبر ہو, پاور فل ہو, خدا کی قسم یہ پھر بھی بہتر ہے ایک ایماندار حاکم جس کے پاس پاور نہیں ہے. جب پاور ہی نہیں ہے تو کرے گا کیا وہ بیٹھ کے؟ وہ ایک فیصلہ سنائے گا, 20 لوگ اس کی مخالفت کر کے وہ قلعدم کر دیں گے. پاور فل حاکم ٹھیک ہے, کچھ گڑبڑ بھی کرے گا, لیکن پھر بھی حاکم ہونے کی وجہ سے پوزیٹو کام وہ زیادہ کر جائے گا. تو اسلام میں حاکم کی بڑی ویلیو, اور حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس پاور ہو. پاور ہی نہیں ہے نا تو پھر یہ جو ہمارے یہاں اتنی اکثریت سے اسمبلی میں آئے اور اتنی نہیں ہو سکی جتنی ہونی چاہیے تھی, تو کراچی میں گٹر کے ڈھکن کم از کم لگنے والے نہیں ہیں. کوئی پاورفل حاکم ہو کراچی میں, پورے اختیارات اس کے پاس ہوں, پھر اگر گٹر کے ڈھکن نہیں لگیں گے تو کم از کم اب اس گھر کے باہر جا کے احتجاج تو کریں گے نا, یار ڈھکن تو لگا دو خدا کے بندو, کچھ تو ہوگا نا. کتنا ہی ظالم ہوگا, ہم کہیں گے ڈھکن چوری, چور چوری کر رہے ہیں, چوروں کو روک لو, خود چوری کر لو جتنے کرنے ہیں. وہ کتنے ڈھکن چوری کر لے گا یار, لیکن ابھی تو ڈھکن چوری کی کھلے عام اجازت ہے. ہم پیسے سے خرید کے ڈھکن لگاتے ہیں, کوئی بھی اٹھ کے چوری کر کے چلا جاتا ہے. ہم اپنے مرغے کی حفاظت نہیں کر سکتے کراچی میں, مرغا چوری ہوا ہمارا, کیا کیا چوری ہو رہا ہے, لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی پاور فل ہے ہی نہیں, حاکم ہی نہیں. اس کے پاس جاؤ کہہ رہے یہ میرے اختیار میں نہیں, ادھر جاؤ کہہ رہے یہ تو ان کا کام ہے. تھانے کے پاس اختیارات نہیں ہے, آپ کے ادھر چوری ہوئی ہو آپ اس تھانے میں جاؤ بولے یہ میرا علاقہ بنتا ہی نہیں ہے. ابے پہلے میپ سے یہ تلاش کرو یہ کس کا علاقہ بنتا ہے. بہت بڑی ٹینشن ہے میرے بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو گھر کا سربراہ بھی جب تک ایک پاورفل نہیں ہوگا نا میرے بھائی, گھر میں تباہی بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسلام کی قدر کرو, اسلام کو فالو کرو, نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بھابھی دیور سسر نامحرم لوگوں سے پردے اور احتیاط پر روشنی ڈالیں. دیکھو میں نے ابھی پورا لمبا چوڑا بیان کیا کہ ہمارے پاس جب اسلام آ گیا تو اب ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت کم از کم مسلم کے لیے تو ہے نا ایسے. تو شریعت میں بھابھی کا پردہ دیور سے بولو فرض ہے, کزن کا پردہ کزن سے فرض ہے. تو اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ بھابھی پر پردہ فرض ہے, پردہ مرد پہ فرض نہیں ہوتا, عورت پہ فرض ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نا ہم کیسے بھابھی سے پردہ کریں, آپ تھوڑی کریں گے, بھابھی آپ سے پردہ کریں گی. تو اب بھابھی پر لازم ہے کہ سر پہ موٹی چادر رکھیں, دیور کا کبھی بھی گزر ہو تو وہ تھوڑا سا گھونگھٹ آگے کر دیں, دیور کے آمنے سامنے نہ بیٹھیں, فری نہ ہو, بس اتنا کافی ہے. جوائنٹ فیملی میں اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. اب جوائنٹ فیملی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ برقع پہن کے گھومے وہ, یا گھر کے کام کاج ہی چھوڑ دیں, اتنا کافی ہے, بس یہ کافی ہے. اور دیور کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا کھنکھار کے جایا کرے. ٹھرکی دیور بھی ہوتے ہیں, عزت دار بھی ہوتے ہیں. ٹھرکی کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر گھس جاتا ہے, بغیر کسی کے کمرے میں گھس جائے گا, یہ ویسی غیر اخلاقی حرکت ہے. بیٹی جب جوان ہو جائے نا, اس کے کمرے میں بغیر نوک کے مت جاؤ, بہن کے روم میں بغیر نوک کیے مت جاؤ, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اچھا ساسیں بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں, دھاڑ دروازے پہ مارا, بہو کے کمرے میں گھس گئی کہ ابھی تو میرا بیٹا نہیں ہے, بہو اکیلی. بھائی اکیلی ہے, ہر آدمی کی پرائیویسی ہوتی ہے, بڑے ہونے کا غلط فائدہ کبھی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. میں تو باپ کو اجازت نہیں دیتا کہ بیٹا بند کمرے میں آپ دھاڑ کر کے چلے جاؤ اندر. یار وہ کہتے ہیں ہم نگرانی کر رہے ہیں, تو نگرانی کے چھاپے مارنا کہ پتہ نہیں کیا کر رہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کیوں, اگر بالفرض وہ انٹرنیٹ پہ کوئی فحش چیز دیکھ رہے, آپ دھاڑ کر کے اندر گئے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اس کے گناہ پہ مطلع ہو گئے. اگر وہ عزت دار بچہ ہوگا تو زندگی بھر کے لیے باپ کی نگاہوں میں ذلیل ہو گیا, اور باپ کی نظر میں بھی اپنا بیٹا کیا ہو گیا؟ ذلیل. ہمیشہ شیطان ڈالتا ہے, وہ تو وہی ہے. اور یا وہ ڈھیٹ پنے پر آئے گا کہ اب ابا نے دیکھ ہی لیا ہے تو اب میں کھلے عام دیکھوں گا. شریعت میں تجسس کی نہ باپ کو اجازت ہے نہ کسی اور کو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نگرانی کریں, پہلے سے قانون بناتے ہیں کہ بیٹا دیکھو کنڈی لگا کے تمہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو بتائیں پہلے تاکہ وہ سنبھل جائے. آپ کا مقصد گناہ چھڑوانا ہے نا, گناہ کروا کے اس کو پکڑنا تھوڑی ہے. آپ کے بیٹا کنڈی لگانے کی اجازت ہی نہیں, کمپیوٹر روم میں کنڈی نہیں ہونی چاہیے. بیٹا کوئی بھی آ سکتا ہے, تو یہ پہلے سے خیال کرنا, میں اچانک آ جایا کروں گا. تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام ہو جس پہ مجھے بھی تکلیف ہو, تو اس سے وہ بھی سنبھلے گا, آپ بھی سنبھلے. تو مقصد گناہ چھڑوانا ہے نا, کسی کی ذاتیات میں گھسنا اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. جھانک رہے ہوتے ہیں, یہ تو نہ بیوی کے ساتھ بھی یہ نہ کیا کرو, اور شوہر کے ساتھ بھی نہ کرے کہ رنگے ہاتھوں پکڑوں گی. وہ دن انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کیوں گھنٹے گھنٹوں بیٹھا ہوتا ہے, خفیہ کیمرہ. چھوڑو یار, تم نے اپنے میاں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو وہ تمہاری نگاہوں میں گر جائے گا, وہ تمہارے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکے گا, تو تعلق کس کا خراب ہوگا؟ میاں بیوی کا نا. ہاں عورت کو چاہیے شوہر کو گناہ کا موقع نہ دے, اس کو بتا دے بھائی آپ کنڈی لگا کے نہ بیٹھیں, آپ مجھے پتا ہے بہت نیکے, لیکن مجھے پتہ نہیں اندر ہالیں اٹھ رہی ہوتی ہیں, کیا کر رہے ہیں, کسی انٹی سے بات تو نہیں کر رہے اسکائپ پہ, تو آپ نہ کیا کریں. آدمی کو بھی چاہیے ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے کو شک ہو, نہ بیوی ایسا کام کرے نہ آدمی ایسا کام کرے. کبھی بھی موبائل میں نہ گھسو, نہ بیوی کے نہ بیوی شوہر کے موبائل میں گھسو, پتہ نہیں کیا کیا لگا کے. ہاں اگر کوئی قوی قرائن ہو گئے ہیں, ایک کوئی خطرات ہو گئے ہیں آپ کو ادھر ادھر سے بہت ہی کبھی, پھر ایک الگ بات ہے. نارملی ایسا نہ کیا کرو. تجسس کیا ہے؟ منع اس سے بدگمانی ہے, بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے ایک دوست کو ایک اس کے میل دوست نے لڑکی بن کے میسج بھیج دیا, بیوی نے دیکھ لیا. اب وہ قسمیں اٹھا رہا ہے, یہ خدا کی قسم اتنی بڑی داڑھی اتنی بڑی مونچھوں والا آدمی ہے یہ, لیکن اب کہاں سے بھائی وہ نہیں, ایک دفعہ شک پیدا ہوا تو گئے کام سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگ مجھ سے ملیں تو میرا دل ان کے بارے میں صاف. تو آپ اپنی بیوی سے ملو آپ کا دل صاف, اور شوہر سے ملے اس کا دل صاف, آپ بچوں سے ملو اس کا دل صاف, باقی کون کیا کر رہا ہے بند کمرے میں یار اللہ جانے وہ جانے. تجسس کرنا, ٹوہ میں لگنا, بہت بری حرکت ہے یہ, اللہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ کا کام ہے ستاری, تو اللہ کو ستاری پسند ہے, سمجھتے ہو؟ تو اولاد کو اتنا ضرور ہے کہ اس کو یہ کہو بیٹا بند کمرے میں تمہیں, جب ٹین ایجز لڑکا ہو نا 12-13 سال کا, بند کمرے میں بیٹھنے کی بھی پھر تو بہت غلط ہے, یہ اس کو اجازت ہی نہیں ہے. کمپیوٹر جو ہے وہ لاؤنج میں ہوگا, سب اس کو دیکھیں گے, اکیلے وکیلے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ جو ہوتا ہے نا یوں ایک دم موبائل یوں کر لینا, بعض لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں بیگم جیسی آئی ہوں, وہ سمجھ جاتے ہیں کوئی چکر ہے, تو ایسا کام کرو ہی نہیں یار. پھر وہ بتاتی ہے کس سے بات کر رہے تھے, چھپاتے ہیں. اس سے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ شکوک, شکوک پیدا ہوتے ہیں. تو کیوں ایسے کام کر رہے ہو؟ ایک عورت نے بتایا میرا میاں جب بھی کوئی بات کر رہا ہوں میں جیسے ہوں ایک دم نہیں ہوں. پھر میں کہتی ہوں بتاؤ کہہ رہے تجسس کیوں کر رہی ہو؟ تو موقع تو تم نے دیا نا تجسس کا, تم یوں کیوں گھما رہے ہو بات کو یار, اوپنلی بات کرو جی. हाँ लॉक तो कर देगा वो, लेकिन उसको शक तो पैदा हो गया ना कि मुझे देखते ही यूं क्यों हो जाता है इसका मोबाइल एकदम से। अगर बहन से या भाई से बात कर रहा होता तो खुशी खुशी करता ना, ये चक्कर क्या है। बड़ी बड़ी फिल्में हैं भाई मार्केट में, बहुत कुछ हो रहा है, अल्लाह बचाए। मोबाइल से तलाकें बहुत हो गई हैं, बदगुमानियां बहुत हो गई हैं। मुफ्ती साहब बेटे का नाम अरमान रखना कैसे, अच्छी बात है, अरमान थे तो अल्लाह ने अरमान दे दिया। अच्छा भाई, अगर शौहर गुस्से की हालत में बीवी को खुला लेने का बोले तो क्या खुला हो जाती है? अगर यूं कहे मैंने तुम्हें खुला दिया और बीवी ने कहा मैंने कबूल किया तो हो जाएगी। खुला दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता, तलाक एक तरफा होती है। तो गुस्से में कह दिया मेरी तरफ से तुम्हें खुला है, बीवी ने उससे ज्यादा गुस्से में कह दिया कबूल है, तो हो जाएगा। सिखा रहा हूं मैं तरीका, एक तलाके बाइन हो जाएगी, निकाह खत्म नहीं होगा, ओ सॉरी दोबारा निकाह हो सकता है लेकिन एक तलाक होगा। अगर कोई माँ अपने बेटे को शादी के बाद अपने बेटे और बहू पर काला अमल करवाए रिश्ता खत्म करने के लिए, तो उसी माँ के लिए शादी की क्या हुक्म है? अबे माओं के बारे में हुक्म नहीं पूछा करो अल्लाह के बंदो। माओं का हुक्म यह है कि उनकी खिदमत करनी है, उनके पाँव में पड़े रहना है, बाकी अम्मा जुल्म कर रही है ज्यादती करे तो बीवी को अम्मा से अलग कर लो। आवाज नहीं आ रही, माँ काला जादू करा रही है इनके बकौल बहू पर, पता नहीं करा भी रही है, ऐसी काला जादू होता नहीं है, इतने आराम से नहीं होता जैसे लोगों ने करा दी। तो अगर कर भी रही है तो अम्मा के बारे में क्या हुक्म है? अम्मा के बारे में तो अल्लाह ने हुक्म यही बताया कि उसके सामने उफ भी नहीं करना, उसके कदमों में पड़े रहना है, उसके एहसानात उसकी खामियों से ज्यादा। बाकी बीवी को जुल्म से बचाने का तरीका ये कि बीवी को अम्मा से अलग रखो, ठीक है, और काले पीले के इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता। बीवी को अलग रखो अम्मा के साथ, बीवी को जो है ना अम्मा के साथ ना रखो, बीवी को अलग रखो। अम्मा कहे तुम क्यों अलग हो रहे हो, तुम मैं दूध नहीं बख्शूंगी, तो आप कहो कि अम्मा हवा जो थी ना, अगर उनके बच्चे शादी करके अलग ना होते तो आज पाकिस्तान भी वजूद में नहीं आता। ये तो नेचुरल है, शादी करते हैं अलग हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे शादी करते हैं, आगे तो सारे इकट्ठे ही आदम अलैहिस्सलाम की जगह पे ही रह रहे होते, सब ईद मिलने वहीं जाते अब। ये तो नेचुरल है यार, इसमें क्या है। बाद में लड़ मर के गालियां देके अलग होने से बेहतर है कि शुरू में मोहब्बत से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। उससे थोड़ी सी बेइज्जती होगी, ताने मिलेंगे, वो ताने कम हैं जो बाद में बेइज्जती होने वाली है। एक जगह कुछ दिन पहले की बात है, विरासत तकसीम हुई, ये मुझसे टिप्स ले लो, टिप्स ये तजर्बे की टिप्स हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई है, दो चार साल पुराना है ना, किसी विरासत तकसीम हुई, तकरीबन वो छह भाई थे और मेरा ख्याल है चार या पांच बहनें होंगी, बहनों को अलग कर दिया, छह के छह भाई एक ही घर में, ऐसे विरासत तकसीम हुई ना, सब भाई एक। मुझसे किस मशवरा ले लिया, मैंने कहा कि जो छह भाई एक घर में है ना, जब इनकी शादियां होंगी ना तो वैसे ही सब रोड पे बैठे हुए होंगे, ये ऐसी खानदानी लड़ाइयां होने वाली हैं। अब वो उन्होंने कहा कि यार ये बात चलाए कौन, जो बात करेगा अलग होने की वो बदनाम हो जाएगा। मैंने कहा जो अलग होने की बात करेगा थोड़ी सी बदनामी होगी, बाद में इज्जत सिर्फ उसी की होगी, और जो आपस में इकट्ठा रहने की बात करेगा सब तारीफें करेंगे, बाकी सबसे ज्यादा बेइज्जती फ्यूचर में इनकी होने वाली है, ऐसा लड़ेंगे कि ऐसी की तैसी। तो दो ने मेरी बात मानी, बदनामी मोल ली, जलील हो गए, अलग हो गए, आज उनकी सबसे दोस्ती है, चारों उनसे इज्जत से मिलते हैं। बाकी चार ने कहा हम भाई जिगर ऐसे ना, हमें कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। उसके बाद जो आपस में लड़े हैं ना, जब उनकी शादियां हुई हैं, ऐसी तबीयत से लड़े हैं कि ऐसी नफरतें कि बात नहीं करते एक दूसरे से। तो इसलिए ये कुछ चीजें ऐसी टोपी ड्रामे के हद तक बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी ये फिर लड़ाइयां इतनी, उसके बच्चे ने उसके बच्चे को मारा, उसके बच्चे ने उसके बच्चे को मारा, तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, उस दिन चाचू ने क्यों हाथ उठाया, चाचू ने, अबे इतने फड्डे हैं यार, तुम पीटीआई और जेयूआई और मुस्लिम लीग को भूल जाओगे तुम, तमीज से अपना अलग रहो, बच्चे पैदा करो स्पीड के साथ। और रिश्तेदारों से मिलाने जाया करो, आज हम मम्मी के यहां जा रहे हैं, बड़े भैया से मिलने जा रहे हैं, छोटे भैया से मिलने जा रहे हैं, बड़ी बहन से मिलने जा रहे हैं, बड़ी आपी से छोटी आपी, आजकल तो होते ही नहीं, एक आध भैया होता है एक आध आपी होती है, ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके यहां होते हैं, तो हो ही नहीं रहे, खानदान ही सारा बर्बाद हो गया यार। अच्छा मेरे भाई, मुफ्ती साहब मेरे भाई शिर्क करते हैं क्या, इनसे दिल में शिर्क की वजह से नफरत करना, और भाई भाइयों से नफरत नहीं की जाती, उनको समझाने की कोशिश करें, مفتی صاحب آپ کے نکاح پڑھانے کا کیا فیس لیتے ہیں؟ نکاح پڑھوانا ہے تو وہاں ولید کا نمبر دیا ہوا ہے, اس سے رابطہ کرو, وہی آپ کو فیس بھی بتا دے گا. مفتی صاحب شرک کا تذکرہ قرآن کی کتنی صورتوں میں ہے؟ بہت ساری صورتوں میں. اب میں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تمہیں پورے وہ بہت ساری صورتوں میں. مفتی صاحب غریب لڑکی ایسی جنرل نالج کے سوال سے فائدہ کیا ہے؟ میں بتا دوں جی, قرآن کی 50 صورتوں میں تو کیا کر لو گے آپ؟ تو ایسی کیلکولیشن میں لے کے نہیں بیٹھتا. بہت دفعہ بس شرک ہے سوسائٹی میں اور اس کے خلاف قرآن نے آواز بہت زیادہ اٹھائی ہے. مفتی صاحب غریب لڑکی سے نکاح میں اسلام میں کیا ثواب ملتا ہے؟ بہت ہی زیادہ غریب ہے, نکاح کرے تو کیا ثواب ملے گا؟ بھائی انسانیت کی کسی بھی حوالے سے خدمت کرو گے تو ثواب ملے گا, لیکن خدمت اتنی کرو جتنی افورڈ کر سکے. بدصورت لڑکی سے بھی شادی میں ثواب ملے گا کیونکہ اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا, لیکن پتہ چلا کہ آپ اس سے محبت ہی نہیں کر رہے شادی کے بعد, تو جو تھوڑا بہت بیوی کے حقوق آپ پہ واجب تھے وہ بھی ادا نہیں ہو رہے. تو اتنا کرو جتنا افورڈ بولو کر سکتے, تو ثواب تو ملے گا یقیناً. لیکن پتہ چلا کہ آپ ہی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے, اب آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی, آپ پھر ادھر ادھر چکر چلا رہے ہو لڑکیوں کے ساتھ کہ یار وہ میں پتہ نہیں, اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو تمام چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر کسی بیوہ سے شادی کر رہے ہو جس کے بچے بھی ہیں, بہت ثواب ملے گا, یہ تو پیغمبر کی سنت ہے, لیکن اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں. وہ بچے آپ کے بچوں میں ایڈجسٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ پہلے سے سوچ لینا ہے. پھر ان بچوں کو آپ باپ جیسی محبت دے سکو گے کہ نہیں, کیونکہ آپ کے بچے نہیں ہیں, وہ محبت دے پاؤ گے کہ نہیں دے پاؤ گے. کتنے لوگوں نے ایسی عورت سے شادی کی جس کے سوتیلے بچے رکھے, اب وہ ان بچوں کو بالکل اپنے بچوں جیسی محبت نہیں دے پا رہے, تو گھر میں کیا ہو رہی ہیں؟ لڑائیاں. اور انہوں نے شادی سے پہلے بڑے وعدے کر لیے تھے کہ میں ان بچوں کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پالوں گا. اب کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ لیا نہیں, کرنے کے بعد مشورہ لے رہے ہیں. میں نے کہا یہ نیچرل نہیں ہے, آپ اپنے بچوں کو جس طرح محبت دیتے ہو دوسرے کے بچوں کو دے نہیں سکتا انسان, مشکل ہو جاتی ہے. تو میں جو بھی بیوہ سے نکاح کریں, طلاق یافتہ سے بچے پالیں ضرور, لیکن کچھ ایگریمنٹ شروع میں کر لیں. وہ ایگریمنٹ بھی بتا دیتا ہوں, بات کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ اس اور اس کا عورت کو بھی مان لینا چاہیے, یہ اس کو بتا دیں بھائی یہ بچے میری کسٹڈی میں رہیں گے, میں اس کو رکھنے کے لیے. بلکہ نہیں, اور ایک اسٹیپ آگے کہ آپ بچوں کی ماں ہو, میں آپ کی گود سے یہ بچے چھینوں گا نہیں, بس اتنی ذمہ داری میری ہے. باقی میں ان کو باپ جیسی محبت دوں یا نہ دوں یہ میرے بس میں نہیں ہے. محبت ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھائی میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں. کلیئر بات کر لو. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو میں نے بھی اپنا تجربہ بھی شیئر کر دیتا ہوں نا. میری جب ایک دفعہ شادی ہوئی تو یہ تھی 2007 یا 2008 میں, تو مجھے بھی 2 سوتیلے بچے جہیز میں ملے تھے. اب تو الحمدللہ بڑے ہو گئے, بیٹی کی شادی بھی ہو گئی, ہماری گھر سے رخصت ہوئی الحمدللہ, اپنے بچوں کی طرح ہی پالا ہم نے اس کو, محبت بھی. لیکن بات میں نے پہلے کیا کی, بات میں نے یہ کر لی تھی کہ بھائی دیکھو میں اس کی گارنٹی نہیں لیتا کہ مجھے ان سے ویسی محبت ہوگی جیسے اپنے بچوں سے. تو یہ بچے میں ماں سے جدا نہیں کر رہا, ماں کے ساتھ رہ سکتے ہیں یہ. اس کی شرن کیا ہے؟ یہ اس کی شرن نہیں, یعنی اس کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں. کیونکہ عورت کے لیے بچوں کے بغیر کہیں جانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا, وہ اس چکر میں رشتے ہی نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ آپ کی کسٹڈی میں رہیں گے, اور میری آمدن اس وقت بہت تھوڑی تھی, تو یہ بھی میں نے قید لگا دی کہ بھائی ان کا خرچہ بھی میرے ذمے نہیں ہے. میں کروں تو یہ میری طرف سے فی سبیل اللہ ہوگا, لیکن ذمے میں نہیں ہے. میں اس لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات ایسی نہ کرو کہ ثواب کے بجائے الٹا عذاب ہونا شروع ہو جائے. آپ نے کام کیا اچھا سمجھ کے اور اس کے الٹے نتائج نکلنا شروع ہو جائیں. لیکن حقیقت ہے کہ ہمیں محبت بھی ہوگی, ظاہر ہے آپ کے ساتھ کوئی رہتا ہے, آپ کے گھر میں رہتا ہے تو محبت تو ہوتی ہے نا, بہت الحمدللہ اب بھی بہت محبت ہے. اور اللہ کا شکر ہے جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے خرچہ ہو سکا وہ بھی ہم نے کیا, کچھ ان کے ننیال نے کر دیا, کچھ ہم نے کر دیا, یہ سب مل جل کے چلتا رہا. اور اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے طریقے سے پل گئے, بڑے ہو گئے, بیٹا جوان ہو گیا, بیٹی کی شادی ہو گئی, آئی بات سامنے. تو بہت اچھا حساب کتاب ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ کلیریفیکیشن تھی, کوئی آڑی ترچھی ڈائلاگ نہیں مارے ہم نے, ٹھیک ہے نا. لوگ کیا کرتے ہیں ایسے ثواب کے لیے نا, ثواب بھی انشاءاللہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا, بچے پل گئے ہماری کسٹڈی میں, بڑے ہو گئے, بچی کے تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے شادی ہو کے رخصت ہو جائے, وہ یہ کام بھی ہو گیا, اور اب بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہوں الحمدللہ میں اس کو. کبھی کوئی سسرال میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو ہمارے پاس ہی کیس آتا ہے. تو داماد کو ہم اسی طرح سے آنکھیں دکھاتے ہیں جیسے اپنے سے دوسرے والے داماد کو آنکھیں دکھاتے ہیں. صحیح بات سمجھنے, فرق الحمدللہ عملی طور پر ہے نہیں, لیکن بات کلیئر ہونی چاہیے. بات کیا ہونی چاہیے؟ کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ ڈائلاگ نہ ماریں, کیونکہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ یار پتہ نہیں میں خرچہ اٹھا پاؤں نہ اٹھا پاؤں. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پورا خرچہ نہیں بھی دیتے نا, تو ماں کو یہ بدگمانی نہیں ہوتی, ماں سمجھ لے گی کہ یار پیسوں کی ابھی کمی ہے. لیکن پھر سوتیلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے, اچھا یہ اپنا سوتیلا پن یہاں پہ نکال رہے ہیں. یہ کون کلیئر کرتا رہے گا بیٹھ کے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے. اپنے بچوں کو آپ نے کسی اچھے اسکول میں داخل کر دیا, اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے, تو سوتیلوں کو آپ نے کسی گورنمنٹ کے اسکول میں کر دیا. ایک مثال دے رہا ہوں, اچھا یہ کیا ہے سوتیلا پن نکالا جا رہا ہے. بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی نیت غلط نہیں بھی ہوتی, لیکن شیطان کو آپ کے سسرال کو ورغلانے کا موقع ملتا ہے. تو اس لیے بات کلیئر. تو جب بھی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرو, جس کے بچے بھی رکھو یا بیوہ سے, تو پہلے بتا دو بھائی میری شادی آپ سے ہو رہی ہے, میں اتنا احسان آپ کے اوپر کر رہا ہوں کہ بچے آپ کی گود سے چھین نہیں رہا, بچے آپ کے ساتھ رہیں گے, لیکن یہ آپ کے بچے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھ سے جو ہو سکا میں ان کو محبت دینے کی کوشش. اور اس طرح سے چلو گے نا تو محبت ہو بھی جائے گی, اپنے لگنے بھی لگیں گے وہ, کیونکہ اب آپ فری ہو جاؤ گے, کوئی تانا مجھے نہیں ملے گا. تو یار انسان گدھا پال لیتا ہے نا, اس سے محبت ہو جاتی ہے. بچے پالنے سے انسان پالنے سے نہیں ہو جائے گی کیا؟ اور بیٹیاں تو ویسی بہت انسان کو اچھی لگتی ہیں یار, جو چھوٹی بچی جب آپ کی گود میں ہو تو وہ تو ویسی پیاری لگتی ہے انسان کو, محبت ہو جاتی ہے. لیکن بات کلیئر ہو. وجہ اس کی ہے کہ اگر یہ بات کلیئر نہیں ہوئی نا تو پھر تو تباہی ہے, بربادی. ایسے ہوئے ہیں, ایک صاحب نے شادی کی ہے, وہ اتنی ٹینشن میں آیا ہوا ہے, کہہ رہے یار میں اپنے سوتیلے بچوں پہ جتنا بھی خرچ کروں تو سسرال کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ کنجوسی دکھا رہے ہیں. بدگمانیوں کا دور ہے آج کل. تو اس لیے یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اچھا میرے بھائی, درس قرآن کی کتابیں بے وضو پڑھنا جائز ہے بھائی؟ آج کے یہودی عیسائیوں کے لیے اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے, وہ اپنی مذہب اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے. بھائی ان کا مذہب تو منسوخ ہو گیا, یہ کیا لے کر آیا بھائی تو مارکیٹ میں؟ اچھا میرے بھائی, کیش پر کام کرنا جائز؟ انہوں نے پتہ نہیں, رائٹنگ تو پہلے صحیح کرو, گھنٹہ اسی کو سمجھنے میں لگ جائے گا. بڑے بھائی اور بیٹے کے لیے حدیث بتا دیں گے. بڑے بھائی یا بڑے بھائی کا کیا ادب ہے؟ فقہا نے تو مسئلہ بیان کیے کہ بڑا بھائی بھی باپ کے بعد باپ کی جگہ ہے, کیونکہ اس کا رشتہ کیا ہے؟ قریبی رشتہ ہے نا. اور جب آپ نابالغ ہوتے ہو تو باپ کے بعد بڑا بھائی ولی ہوتا ہے, تو اس کا مطلب اللہ اس کو باپ کی جگہ مانتے ہیں. اور آپ دیکھو یعقوب علیہ السلام کے جب بیٹے گئے نا راشن لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس, جب وہ بادشاہ بن گئے تھے, تو یوسف علیہ السلام نے کسی ہیلا کر کے بنیامین کو بھی رکھ لیا. اب سارے پریشان ہوئے کہ ہم جب ابا کے پاس جائیں گے تو ابا کہیں گے ایک بیٹا تو گمایا تھا دوسرا بھی گما دی. اب سب کو شرمندگی ہو رہی ہے, ابا کے پاس کیسے جائیں ہم؟ تو قرآن کہتا ہے قال کبیرہم, بڑے بھائی نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ لتؤتننی به, کہ اللہ نے ہمارے ابا نے ایگریمنٹ کیا تھا بھائی کو واپس لازمی لے کر آنا ہے, اب میں تو ابا کو منہ نہیں دکھا سکتا. فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی, اللہ مجھے موت دے دے یا ابا مجھے آنے کی اجازت دے دے تو جاؤں گا, میں تو نہیں جا سکتا, تم لوگ جاؤ. تو چھوٹے کہہ سکتے تھے کہ تو کیا زیادہ فنٹر ہے, کہہ سکتے تھے نا, کیا تجھے ہی شرم آ رہی ہے, ہمیں نہیں آ رہی کیا ہے بھائی, ہم نہیں جا رہے تم جاؤ, کہہ سکتے تھے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی, چھوٹے کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی آپ جاؤ میں یہاں بیٹھا ہوں. ہر ایک کو شرم آ رہی تھی, ابا کو منہ کیا دکھائیں گے ہم بغیر بنیامین کے جا کے, منہ کیا دکھائیں گے. لیکن بڑے نے چودراہٹ دکھائی کہ تم کو تو کسی نہ کسی کو تو جانا ہے نا, تاکہ ابا کو خبر تو دے کہ یہ ہو گیا ہے, تو میں نہیں جاؤں گا تم سب جاؤ گے. جتنے چھوٹے تھے سب نے کہا ٹھیک ہے. اس سے پتا چلتا ہے, کیونکہ بہرحال پیغمبر کی اولاد تھی نا, تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خاندانی لوگوں میں بڑے کی چودراہٹ چلتی ہے, اور جو خاندانی لوگ نہیں ہوتے ان میں بڑے اور چھوٹے کا فرق نہیں ہوتا. یہ بڑے بھائی کی فضیلت پر بہت اہم آیت ہے. یعقوب علیہ السلام کا کلچر یہ تھا, پیغمبر کا کلچر تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے, کلچر یہ تھا کہ بڑے نے جب کہہ دیا نا میں نہیں جاؤں گا تم جاؤ, تو چھوٹوں نے کیا کیا کہ جی بڑے بھائی کو تو شرم آ رہی ہے مجبوراً کس کو جانا پڑے گا. آج کا سسٹم ہوتا تو چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے خلاف کھڑے ہو جاتے کہ بھائی تجھے شرم آ رہی ہے ہمیں نہیں آ رہی, کیا ہم کیا بے شرم ہیں. تو جو سب سے چھٹانکی ہوتا نا چھوٹا, وہ سب سے بڑا بدماش ہوتا. تو میں تو نہیں جاؤں گا, پھر رونے لگتا نا وہ یوں یوں کر کے جیسے آج کل ہوتا ہے. اس کو چپ کرانے کے لیے سارے کہتے ہیں ہم سب جا رہے ہیں یہ یہیں رہے گا. کیا خیال ہے؟ تو اس زمانے میں بڑوں کی چودراہٹ چلتی تھی چونکہ لوگ نیچر پہ تھے, لوگ کس پہ تھے؟ فطرت پہ تھے. اور یعقوب علیہ السلام کا پیغمبروں کا خاندان تھا. بڑے نے کہا قال کبیرہم, قرآن کہہ رہے سب سے بڑے جو تھا نا اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, ابا نے ایسے معاہدے کیے میں تو نہیں جا سکتا, فلن ابرح الارض, میں تو یہاں سے ہلوں گا نہیں, ارجعوا الى ابیکم, جاؤ اپنے باپ کے پاس, فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق, اور کہہ دو ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وہ غلط الزام لگا تھا. خیر تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بڑے کی کچھ تو چودراہٹ, مانو یار تھوڑا سا اس کو رائٹ دو, تھوڑا سا وہ آڑا ترچا بھی ہو تو برداشت کرو, یہ سوچ کے کہ بڑا ہے. اور بڑے کبھی بھی پورے سیدھے ہوتے نہیں ہیں, یہ بھی میں بتا دوں. اگر بڑا بھائی مکمل شریف شرفا سیدھا ہے تو اس کا مطلب وہ نیچر پہ نہیں ہے. ہاں یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس کو اللہ بڑا بناتا ہے تھوڑا سا آڑا ترچا ہی بناتا ہے تاکہ اس کا ایک روب رہے, کیونکہ اس میں سربراہیت کا عنصر ہوتا ہے نا. وہ اگر اتنا نیک پولائٹ اور تو گھر تو تباہ ہو جائے گا. جیسے تھانہ ایس ایچ او تھانے دار ہو نا, وہ حاجی عبد الوہاب صاحب تھوڑی ہوگا. نیک تو حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, لیکن تھانے دار پر ایسی نیکی سوٹ نہیں کرتی. وہ تھوڑا سا آڑا ترچا ہوگا تو روب تھوڑے سے روب میں رہے. تو جو بھی سربراہ ہوتا ہے تھوڑا بہت آڑا ترچا ہوتا ہے. تو جو بڑا بھائی ہے اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے, تھوڑا سا وہ آڑا ترچا ہوتا ہے تاکہ چھوٹوں کو کنٹرول کرے. اور چھوٹے اس کی وجہ سے سیدھے ہوتے ہیں, خود آڑا ترچا ہوتا ہے اس کی وجہ سے چھوٹے کیا رہتے ہیں؟ سیدھے رہتے ہیں. تو برداشت کیا کرو یار, بڑی بہن ہے بڑا بھائی ہے. آج کل تو بڑی بہنوں کا کوئی ورو بھی نہیں ہے. ہم تو یار اپنی بڑی بہن سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ, یار بڑے بھائیوں سے بھی پٹے ہیں, ابا سے بھی پٹے ہیں. تو آج کل تو پتہ نہیں سیٹ اپ ہی خراب ہو گیا. میں اپنے گھر میں میک اپ کرتی ہوں کلائنٹس کے, تو اس میں کچھ ایسی لیڈیز بھی ہوتی ہیں جو پردہ نہیں کرتی. بھائی میک اپ کرنا تو جائز ہے, چاہے وہ پردہ کریں نہ کریں, یہ ان کا ہیڈیک ہے یہ آپ کا ہیڈیک تھوڑی ہے. لیکن ایسا میک اپ جو جائز نہیں, آئی بروز بنانا یہ میک اپ جائز نہیں ہے. ٹک ٹاک اور یوٹیوب سے پیسے کمانا جائز ہے, مگر ٹک ٹاک پہ بےہودہ چیزیں نہ ڈالیں, تو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ بھی. لیکن یوٹیوب کی جو ایڈورٹائزمنٹ کی جو ارننگ ہے نا, مونیٹائزیشن کے بعد جو ارننگ آنا شروع ہوتی ہے, اس میں سے کچھ فیصد آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا, تاکہ جو اس میں ایسے ایڈز آئے ہیں جو بالکل ہی بےہودہ قسم کے ہیں, تو تاکہ آپ کا جو مال ہے نا اس سے کیا ہو جائے, پاک ہو جائے. تو وہ چونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ اس کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک چیز جیسے آپ نے دکان کسی کو رینٹ پہ دے دی نا, اب وہ لا کے اس پہ لڑکیوں کو بٹھا رہا ہے, یا آپ نے گھر کسی کو رینٹ پہ دے دیا, اب وہ لا کے اس میں فلمیں بھی دیکھ رہا ہے ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے, تو اس کا گناہ آپ کو اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کے کہنے سے تھوڑی کر رہا ہے, آپ نے تو گھر اس کو رینٹ پہ دیا ہے نا ایک جائز کام کے لیے. تو یوٹیوب پہ جب کسی کا چینل ہوتا ہے تو وہ گوگل کو وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے کہ آپ اس پہ اشتہار چلائیں. اس میں اس کی طرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ لڑکیاں لے کر آئیں. وہ پھر اب کمپنیوں میں آج کل سیٹ اپ ہی یہی چل رہا ہے, ان کے تو جائز ناجائز کا فرق نہیں کرتے. تو اس میں پھر یہ ہوگا آپ کے لیے کہ اس میں چند فیصد, 5% یا 10% آپ صدقہ کریں. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ایڈ لڑکیوں والے ہی آتے ہیں اس میں, تو پھر زیادہ آمدن صدقہ کریں. تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ جو آپ کو جو یوٹیوب پیسے دے رہا ہے نا, کمپنی یوٹیوب کو پیسے دیتی ہے, پھر یوٹیوب اس میں سے اپنا کمیشن کاٹ کے آپ کو دیتا ہے, تو وہ جو اصل رقم آپ کو مل رہی ہے وہ لڑکیاں کی نمائش کی نہیں مل رہی ہوتی. جو اصل رقم آپ کو مل رہی ہوتی ہے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی, اس کا ایڈورٹائز چلانے کی مل رہی ہوتی ہے. تو حلال و حرام میں یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو تنخواہ مل کس چیز کی رہی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے یہ جو خاتون نے ابھی مسئلہ پوچھا کہ میں لڑکیوں کا میک اپ بھی کرتی ہوں لیکن وہ بے پردہ ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے اس میک اپ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے نا, غیر مردوں کے سامنے آ رہی ہیں, لیکن آپ کو جو کمیشن مل رہا ہے وہ میک اپ کرانے کا مل رہا ہے, وہ لڑکیوں کا بے پردہ ہو کے دوسروں کے سامنے جانے کا نہیں مل رہا, ورنہ اس طرح تو سب کچھ حرام ہو جائے گا نا. ہوٹل والا ہوٹل پہ کھانا, ہوٹل کھول کے بیٹھا, میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں, پیسے لے رہا ہوں, اس میں کتنے چور ہیں جو کھانا کھا کے چوری کرتے ہوں گے جا کے, ان کو کھانا نہ ملے تو چوری کی طاقت ہی ختم ہو جائے نا. کتنے ڈاکو بھی آ کے کھانا کھاتے ہوں گے, کتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں, وہ ساری طاقت کہاں استعمال ہوگی گناہ میں. لیکن اس کو کہا جاتا ہے فعل فاعل مختار, وہ روٹی اس کا ڈائریکٹ ذریعہ نہیں بن رہی, یہ روٹی کھانے کے بعد وہ اپنے ارادے سے یہ کام کرے گا. اگر اس کے ارادے کا دخل نہ ہوتا پھر یہ روٹی کھلانا بھی حرام ہوتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر وہ اپنے ارادے سے نہ کرتا نا تو یہ روٹی کھلانا بھی اس کے لیے, آپ کے لیے کیا ہوتا, اس کو ناجائز. لیکن یہ اس کا اپنا ارادہ ہے, وہ نہ کرے وہ کرے تو آپ کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا, آگے وہ کیا کر رہا ہے یہ اس کا ہیڈیک ہے. تو اسی طرح کسی خاتون نے کسی کو میک اپ کرا دیا, آگے وہ اس میک اپ کا غلط استعمال کر رہی ہے, تو وہ موبائل کو دیکھ لو نا, سارا موبائل کا بزنس حرام ہو جائے گا. موبائل پہ خاص طور پہ یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہیں ان پہ تو فوش فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں, بہت سارے ناجائز کام ہو رہے ہیں, لیکن موبائل والا کیا کہے گا, بھائی میں نے اس کے لیے تھوڑی بیچا ہے, وہ خود ہی عمل کر رہا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو گوگل کی جو یوٹیوب کی جو ارننگ ہے نا, اس میں بیسک چیز جس کی کمپنی پیسے دے رہی ہے وہ لڑکیوں کی نمائش کے نہیں دے رہی, وہ چاہ رہی ہے کہ میری کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں وہ سیل ہو, اس کی پبلسٹی ہو, وہ فی نفسی ایک جائز کام ہے. تو اصل پیسے آپ کو اس کے مل رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ آپ کمپنی سے کہیں کہ شیمپو کی بوتل میں ہٹا رہا ہوں, خالی لڑکیاں چلا رہا ہوں آپ کی, وہ ایک تکا بھی نہیں دے گی آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات, ایک منٹ بتاتا ہوں میں, یہ کمپلیٹ ہو جائے نا, تو وہ ایک تکا بھی نہیں دیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں یہ نمائشی عارضی چیز ہے, اصل چیز کیا ہے, وہ شیمپو کی بوتل ہے. تو اس لیے یوٹیوب کی جو اصل ارننگ ہے وہ حلال ہے, ہاں اس میں حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے. تو اب اس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کتنے فیصد کو صدقہ کیا جائے. تو میں نے جو یوٹیوب کے ماہرین سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اس اشتہار کو پروموٹ کرنے میں لڑکیوں کا دخل کتنا ہے. تو وہ دخل جتنا ہے نا اس حساب سے, کوئی کہتا ہے 5% صدقہ کر دو, کوئی کہتا ہے 10% صدقہ کر دو, کوئی کہتا ہے 2.5% صدقہ کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 5% تو کریں. ہاں اگر کسی کے ویب سائٹ پہ اشتہار ہی ناجائز چیز کا چل رہا ہے, شراب کا اشتہار چل رہا ہے, اس اشتہار کے تو جتنے بھی پیسے ہوں گے سارے کے سارے صدقہ کرنے پڑیں گے. مذہبی چینلوں میں عام طور پر شراب کے ایڈورٹائز کم چلتے ہیں, چل جاتے ہیں ان میں بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, لیکن میں نے نہیں, میری نظر سے نہیں گزرے, خیر کسی نظر سے گزرے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے. تو اگر کوئی شراب کا ایڈ چل کے اس کے جو پیسے آئے ہیں, یا سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, یا کوئی ایسی چیز جو بالکل ہی حرام ہے, پھر اس کو پروموٹ کرنے کے جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ اس مونیٹائزیشن پہ جو آپ کو ارننگ ہوگی وہ ساری کی ساری آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ تو اشتہار ہی غلط چلا تھا نا, وہ تو چیز ہی غلط ہے. اس کی مثال ایسے, آپ شیمپو پہ ایک لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے, آپ شیمپو کی بوتل بیچتے ہو, وہ آپ کو پیسے دیتا ہے, دکاندار کے لیے حلال ہے نا سب, وہ کہے گا بھائی میں نے شیمپو بیچا ہے, لڑکی تھوڑی بیچی ہے. ہاں حالانکہ اس لڑکی سے بھی بے حیائی پھیلے گی نا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرے بس میں نہیں ہے کہ بوتل سے میں اس لڑکی کو کیا کر دوں, الگ کر دوں. لیکن آپ لڑکیوں ہی کی تصویریں بیچنا شروع کر دی آپ نے, اے بھائی, تو وہ ارننگ 100% کیا ہوگی, حرام ہوگی. تو یہ اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مونیٹائزیشن کی ضرورت کیا ہے, بہرحال کچھ نہ کچھ ایسے فوش اشتہارات تو چل جاتے ہیں نا, تو ہم بغیر مونیٹائزیشن کی اگر چلاتے ہیں اور اس کے بغیر چلے گا تو بالکل صاف ستھرا ہوگا اور اس میں ارننگ نہیں ہوگی, لیکن کوئی بھی چیز تو بغیر اس کے چلی جائے گی نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے جو دیکھو, پاکستان میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ماہر ہے, لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ تفتیش کرو تو ماہر ہوتا نہیں ہے. تو میں نے جو یوٹیوب کے بڑے بڑے ماہرین سے جو رابطہ کیا ہے نا, تو یوٹیوب مونیٹائزیشن والے چینل کو جہاں تک میری معلومات ہیں, جو میری تحقیق ہے, اس کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس کی بھی ارننگ ہے اور وہ چینل محفوظ بھی زیادہ ہوتا ہے, محفوظ بھی زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو تو پیسے مل رہے ہیں, یوٹیوب کو بھی مل رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک چیز یوٹیوب کی کمائی کا ذریعہ بن گئی ہے تو یوٹیوب بھی اس کا خیال کرے گا نا. اب یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ ہمارا نہیں ہے, یہ تو گوگل والوں کا ہے. تو آپ گوگل کے ساتھ اگر اس کو کچھ دیں, اس چکر میں آپ کو بھی لینا پڑ رہا ہو بے شک, تو اس کے اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ آپ اگر لے رہے ہیں تو آپ گوگل کو दे भी रहे हैं, यूट्यूब को दे भी रहे हैं, तो इस देने की वजह से यूट्यूब आपके साथ जो कर्म के मामलात करेगा, जर्रा नवाजी करेगा, इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि उन लोगों के साथ ना करे जो यूट्यूब को एक रुपया भी नहीं दे रहे, इल्ला ये कि कोई बहुत ही बड़ा फंडर हो, कोई वो कोई बहुत ही बड़ी कंपनी हो जिसके बारे में यूट्यूब चाहता हो कि ये हमारे यहां चैनल बनाए ताकि इनकी वजह से लोग चैनल बनाए। तो ये भी एक बहुत अहम पहलू है इसमें, समझते हो कि नहीं समझते। मुफ्ती साहब, अगर किसी ने चोरी का माल बेचकर पैसा कमाया हो, अब इसने अल्लाह के लिए तौबा कर ली मैं चोरी कमाऊं, तो क्या करेगा? सदका देगा भाई, जितनी चोरियां की हैं उनकी कीमत का अंदाजा लगाए और वो असल मालिक तक हदीये के नाम पे पहुंचाए। असल मालिक का मिलना मुमकिन नहीं है तो थोड़े थोड़े करके मंथली सदका करना शुरू कर दे असल मालिक की तरफ से, कि मालिक नहीं मिल रहा तो उसकी तरफ से मैं सदका कर दूंगा जितना आसानी से मुमकिन है। अगर आपको एक लड़की पसंद आ जाए पर इसके वालिद निकाह की बात करने की हिम्मत नहीं, लड़की पसंद आ गई अब्बा से बात करने की हिम्मत नहीं है, तो बैठो फिर बात कर लो जाके यार, क्या चित्रौल लग जाएंगे ज्यादा ज्यादा, तो महबूब की खातिर मार खा लो थोड़ी सी, पर्चा लिख के भेज दो। क्या हराम रोजी से हटा के, एक तो ये अब्बा भी अजीब किस्म के मार्केट में आ रहे हैं, आपकी बेटी के रिश्ते की कोई बात कर रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो अजीब सी बात है ना। तो पैगंबरों की तो हमें सुन्नत ये मिलती है कि अपनी बेटी खुद उन्होंने पेश कर दी कि भई आप मूसा अलैहि सलाम के जो सुसर थे उन्होंने तो अपनी बेटी का निकाह खुद मूसा अलैहि सलाम को पेशकश की थी, तो ये गैरत के खामखा के मसाइल नहीं खड़े करने चाहिए। क्या हराम रोजी से हटा के, वो बेटी को बगैर निकाह के घर में बिठा के रखना वो बेगैरती है, सही है ना। क्या हराम रोजी से हटा के धोए कपड़ों में नमाज हो जाएगी, अबे क्या लिखा हुआ है, और दाढ़ी रखकर हराम कमाना और ये फर्ज लेना कि हम बहुत मेहनत है, खुद साख्ता तस्वूर कर लेना, नौकरी में काम ज्यादा करता हूं अगर हराम लेता हूं तो जायज है? नहीं भाई, दाढ़ी रख के भी हराम हराम ही रहता है, ये वाले भी तो पढ़ने दो, ये हो गए। छोटे बच्चों का बर्थडे पे जाना जायज है या नहीं? अच्छा, आपका बिटकॉइन वाला इसके बाद मैं भूलने जाऊं, बर्थडे गलत चीज है यार, गैर शरई रसम है, इसका बायकॉट करो बिल्कुल, फितरत के भी खिलाफ, अकल के भी खिलाफ। वैसे ही लाइफ को एंजॉय करो ना, बर्थडे का इंतजार क्यों कर रहे हो? बच्चा पास हो जाए उसकी खुशी में आप केक खाओ, केक काटो, कोई काम हो तो फिर करो ना, एक साल का हो गया कोई काम थोड़ी है ये, बल्कि उसको मौत की याद दिलाओ, बेटा जितनी जिंदगी लेकर आए थे उसमें एक साल जिंदगी कम हो गई, लिहाजा कल रोजा रखो, अब थोड़ा सा तो अकल आए ना, तो थोड़ा सा नमाज की तरफ तवज्जो ज्यादा करो। बाकी हम केक खाने से खुशियों से मना नहीं करते, अब बच्चा पास हो जाए तो आप करो कि ठीक है भाई, सब अब ड्रीम वर्ल्ड जाएंगे, सब अब जनाब हॉक्स बे जाएंगे, चिड़ियाघर जाएंगे, ठीक है ना, कहीं भी जाएंगे, तो लाइफ को इस तरह से एंजॉय करो ना। ये क्या है भाई? अच्छा मेरे भाई, बड़े बड़े जल्दी से बताओ, वो पर्चियां थी बहुत सारी। बिटकॉइन देखे, मैंने जायज होने का फतवा दिया था, लेकिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से मेरा रابطہ हुआ है, पाकिस्तानी, लेकिन टॉप 10 साइंसदानों में उनका शुमार होता है, उनकी बिटकॉइन पे बड़ी रिसर्च है। उन्होंने मुझे कहा कि बहुत डेंजरस है ये, दुनिया तबाही की तरफ बिटकॉइन लेके जा रही है, उसको आप इसको बिल्कुल प्रमोट ना करें। तो देखो, जिस चीज में उलमा को खुद महारत नहीं होती, माहिरीन से पूछा ही जाता है, तो हम तो इसके माहिरीन ही से हमने पूछा था, तो वही माहिरीन की राय में इख्तलाफ है, तो जब राय में इख्तलाफ है उन्हीं के वही नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आपस में इख्तलाफ है, तो हम भी फिर क्या कहते हैं भाई, एहतियात इसी में है कि आप इससे दूर रहें, वरना बहुत बड़ी चपत लगने का बहुत बड़ा अंदेशा है। हाँ, इसी में आती है, जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं वो सब इसी में लगाओ ना, क्योंकि तुम्हें क्यों जल्दी हो रही है? देखो, इसका पता कैसे लगेगा मैं हलाल कमा रहा हूं कि हराम कमा रहा हूं, तो पता लगेगा। आप अगर उलमा से पूछो ये तरीका कमाने का हलाल है तो इसका मतलब हलाल कमा रहे हो, ये तरीका हराम है तो वो बता देंगे हराम है, तो इसका मतलब आप क्या कमा रहे हो, हराम कमा रहे हो। अच्छा भाई, अगर आपके सामने गुस्ताखे रसूल बैठा हो, अबे क्या ऐसे सवाल ना पूछा करो अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान में गुस्ताखी के नाम पे देखा नहीं है? वो सियालकोट में जो मारा था बंदा श्रीलंका को, तो हमारी कौम में पहले ही शिद्दत पसंदी बहुत ज्यादा है, गुस्ताखे रसूल के लिए कानून बना हुआ है, उस कानून के से हटने की कोशिश ना करो, क्योंकि कुछ बातें हमें भी तजर्बा नहीं थी शुरू में, کچھ باتیں بولنے میں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن جب آدمی سوسائٹی میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا سائڈ افیکٹ زیادہ ہے. اور آپ کو میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں اس قانون کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے گستاخی نہیں کی تھی, کسی نے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے, دشمنی نکالنے کے لیے اس کو جیل بھیجوا دیا. اب آپ کہہ سکتے ہیں عدالت کیسے بیوقوف بن گئی, تھانہ کیسے بیوقوف بن گیا. ہوتا یہ کہ عوام کا کراؤڈ جب جاتا ہے نا, ہمارے ہاں پبلک اس کی تحقیق نہیں کرتی. مثال کے طور پر میں کھڑا ہو کر بول دوں یہ گستاخ رسول ہے, اس نے میرے سامنے پیغمبر کو معاذ اللہ گالی دی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں ہماری قوم کی حالت اس وقت یہ ہے, قطع نظر اس سے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہونا شروع. ایف آئی آر کٹانے کے لیے میں جاؤں گا تھانے, آدھا سیکٹر 10 آ جائے گا. جو آفیسر ہے نا وہ اس تفتیش میں کہ یہ کی بھی ہے کہ نہیں کی, اس کو پبلک کا اتنا دباؤ ہوگا, اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی اس کو چھوڑ دیں گے, مجھے مار دیں گے لوگ. یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. پھر جب عدالت میں کیس چلے گا, ججز ڈر رہے ہوتے ہیں, ججز کو پتا ہے اگر میں نے اس کو بری کر دیا نا میرے لیے گھر پہنچنا ممکن نہیں, لوگ شہادت کے جذبے سے مجھے ماریں گے, لوگ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں ہم میں 25-30 اگر مر بھی گئے نا تو ہم نے سیدھا جنت میں جانا ہے, جج کو جہنم میں پھینکو لازمی. اور اس کی سپورٹ میں جو وکیل کھڑا ہوگا نا, وکیل جو یہ بتا رہا ہے کہ یار یہ گستاخی نہیں کی ہے, اصل میں تو اس نے مفتی صاحب سے قرضہ لیا ہوا تھا واپس نہیں کر رہا تھا, اور وہاں ایسا کوئی پوسٹر ہی نہیں ہے جو اس نے پھاڑا ہو, یا کوئی گٹر ہی نہیں ہے جس میں پھاڑ کے پھینکا ہو, وہاں گٹر ہی نہیں ہے. ایسے بھی کیس آئے میرے سامنے, کیس یہ ہوا کہ اس نے نبی کا نام پھاڑ کے معاذ اللہ گٹر میں پھینکا ہے, تفتیش بھی پتہ چلا وہاں گٹر ہے ہی نہیں, لیکن اس بندے کو بھی جیل میں بھجوایا گیا ہے اور پاگل ہو گیا وہ جیل میں. اب میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں تو پھر وہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے کچھ لوگ سچی مچی کے بھی مجرم ہیں, لیکن اس وقت ہماری قوم میں جذباتیت اتنی زیادہ ہے کہ سچی مچی کا اور چھوٹی موٹی میں فرق کرنا بہت مشکل کام ہے. تو ججز پہ دباؤ ہوتا ہے, اس وکیل پہ دباؤ ہے جو اس کی طرف سے کھڑا ہوگا, وہ پہلے سے باہر ملک بھاگنے کا پروگرام بنایا ہوا ہوگا اس نے, آئی بات سمجھ میں. اور پھر جب یہ جس پہ الزام لگائی اسائلم داخل کر کے بیرون ملک مدد مانگے گا نا, فرانس بھاگنے کی کوشش کرے گا امریکہ, تو پھر مذہبی طبقے میں ہوگا دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اس کے امریکہ سے ناجائز تعلقات ہیں, بھاگا نا وہاں پہ, وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو, وہ سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. تو یہ سیٹ اپ مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو اس وقت بہت ہمارا امیج دنیا میں بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے, جو جذباتیت ہمارے یہاں پھیل رہی ہے. ابھی آپ کو پتا ہے ایک دو بندوں کو مار دیا جان سے, وہ کسی بچے سے ایڈریس پوچھ رہے تھے, کیونکہ بچے بہت اغوا ہو رہے ہیں نا, تو کسی نے اس اڑا دیا کہ بچوں کو اغوا کر رہا ہے, ان کو پکڑ کے قوم نے کوٹ دیا. یار یہ کیا کون سی انسانیت ہے, اس میں حکومت بھی مجرم ہے. اس لیے کہ جب بچے اغوا ہو رہے ہیں تو آپ ان ڈاکوؤں کو پکڑ کیوں نہیں رہے, لوگ بھی تو پھر ڈر جاتے ہیں نا. یہ تو یہاں گستاخی کا بھی کے نام پہ بھی جو بہت سے لوگ اپنی ٹھڑک بھی پوری کرتے ہیں, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جج پہ اپنا الگ دباؤ ہے, جج پہ کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے اگر بری کر دیا تو میری بھی ایسی کی تیسی, پھر آگے پولیس والے پہ دباؤ ہوتا ہے, آگے وکیل پہ دباؤ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہماری جو اب ملنا جلنا ہے ہر طبقے سے ہوتا ہے, تو یہ ملک میں جس طرح کی جو کنٹروورسی پھیل رہی ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے. تو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو حالات دیکھ کے فتویٰ دے کہ کیا یہ فتویٰ سوسائٹی میں چل بھی سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. تو آپ اپنا امیج ایسا دنیا کو نہ دکھائیں کہ لوگ کہیں پاگل ہیں باولے ہوئے میں عشق رسول کے نام پہ. یہ جو کہتے ہیں نا عشق رسول کے نام پہ اور گستاخی کے سامنے ہمارا دماغ ہی نہیں چلتا اور ہماری کھوپڑی گھوم جاتی ہے اور اسی کو کمال سمجھتے ہیں, کھوپڑی گھومنا کسی بھی ٹائم میں کبھی بھی کمال نہیں ہے. اسلام آپ کو ہمیشہ کھوپڑی کے صحیح استعمال کا حکم دیتا ہے, کھوپڑی گھومنے والے کو اسلام بالکل بھی پسند نہیں کرتا. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ہر موقع پہ آپ نے بہت ہی دور اندیشی والے فیصلے کیے ہیں. صلح حدیبیہ کو دیکھ لو نا, کوئی جذبات میں نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حساب کتاب سے آپ نے فیصلے کیے ہیں. تو تو یہ جو دیندار لوگوں میں ایک جذباتیت آ گئی ہے نا بس ایک دم عشق میں آ کے, اور یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے, یہ نہ یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں نہ یہ نبی سے عشق کا تقاضا ہے. تو آپ کے ملک میں قانون بنا ہوا ہے, تو یہ جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو, اور اس میں بھی ہے بعض دفعہ ایک آدمی پاگل ہے. اب ایک پاگل آدمی اگر کچھ بھی کہے وہ تو شریعت میں مکلف نہیں ہے نا. آپ نے پکڑ کے اس کو کوٹ دیا, یار یہ بھی نہیں دیکھ رہے اس کے حلیے سے, دیکھو کیا لگ رہا ہے, پاگل ہے کہ نہیں ہے, کیا ڈپریشن میں ہے, کیا مسئلہ ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ ایک شخص صحرا میں تھا اور اس کو سواری مل گئی اپنی, تو خوشی سے وہ پاگل ہو گیا. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, اس نے خوشی میں کیا کہا, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ایسے موقع پہ ہم ہوتے سب سے پہلے تلوار سے اس کی گردن اڑاتے کہ یہ کفر کر رہا ہے. اس نے اللہ کو کیا کہہ دیا, اپنا بندہ, اور اپنے آپ کو کیا کہہ دیا, اللہ. لیکن نبی نے تو بڑے نارمل انداز میں یہ واقعہ سنایا, کیوں کہ آپ نے فرمایا اخطا من شدت الفرح, خوشی میں کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا, اللہ کو بندہ کہہ دیا اور بندے کو کیا کہہ دیا, اللہ. لیکن اس وقت اگر یوٹیوب کا دور ہوتا, کوئی یہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں وائرل کر دیتا کہ یہ فرضی واقعہ تھا اگرچہ, لیکن یہ ایسا حقیقی واقعہ ہوتا اور کوئی بندہ لیٹا ہوا خوشی میں کہتا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ, اور یہ شارٹ کلپ چل جاتا مارکیٹ میں, قوم نے پکڑ کے اس کو پیل دینا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قوم یہ دیکھتی نہیں ہے کہ یہ سبقت جنید جمشید سے ایک زبان سے تھوڑی سی ورڈنگ آؤٹ اوپر نیچے ہو گئی تھی, اتنی ٹینشن دی ہے اس کو ہماری قوم نے, اور عشق مصطفیٰ کے نام پہ ٹینشن دی ہے. یار وہ بیچارہ ٹینشن میں آ گیا کہ میں مذہب میں آیا کیوں, میں گلوکار ہی اچھا تھا یار, میں سنگر ہی اچھا تھا. ایسی ایسی غلطیاں زبان کی لڑکھڑاہٹوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ المان ولف, اور پریکٹیکل لائف میں اسلام دیکھو گے تو زیرو. عملی زندگی میں ان لوگوں کے کیا ہوتا ہے, اسلام زیرو ہوتا ہے. یہاں ایک دم پاگلوں کی طرح. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم پاگل ہو جاتے ہیں, کھوپڑی گھوم جاتی ہے, تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. آپ کی کھوپڑی اگر گھومتی ہے تو اس کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا کے سیٹنگ پہ لے کر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں اللہ کو بہت محبوب ہیں, الحلم والانا, ایک بردباری اور ایک جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا. کسی میں یہ دو کوالٹی ہو نا, تو ایک صحابی میں تھی, آپ نے منہ پہ تعریف سے منع کیا, لیکن ایک صحابی میں یہ دونوں چیزیں تھیں, آپ نے ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی ہے کہ ان نفی کا خصلتین, تمہارے اندر دو چیزیں, دو کوالٹی بہت اچھی ہیں, ایک برداشت ہے اور ایک جلد بازی نہیں ہے. تو فرمائے یحبہم اللہ ورسولہ, تمہاری ان دو کوالٹیز کو اللہ اور اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں. تو نبی نے کیوں موٹیویٹ کیا, تاکہ امت کو موٹیویشن ملے کہ جذباتیت, جلد بازی, ہاڑ ہوڑ, ڈھی ڈھا, یہ جو شور شرابے جو ہے نا, یہ آپ کی اپنی ایک قسم کی ٹھڑک ہے جو آپ عشق مصطفیٰ کے نام پہ نکالتے ہو. اللہ اس کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم گستاخی رسول کو اجازت دیں گے یا جو چاہے گستاخی کر لے, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس قانون کی آڑ میں یا نبی کے عشق کے آڑ میں آپ اس طرح سے سوسائٹی میں بدماشی کرنا شروع کر دیں اور ملک کا امن خراب کرنا شروع کر دیں, بلکہ ملک اب تو دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے. عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں, دلیل کے طور پر بتاتی ہیں کہ نبی نے کتے کی طرح سجدہ کرنے سے منع کیا ہے. دیکھو اجماع جو ہے نا, اجماع امت, یہ خبر واحد سے بڑی دلیل ہے. اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, بار بار چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور یہ جو حدیث ہے جس میں پاؤں بچھا کے یا ہاتھ بچھا کے نماز پڑھنے, سوری پاؤں نہیں, ہاتھ بچھا کے نماز پڑھنے سے منع کی, یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ مردوں کے لیے ہاتھ زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا سستی کی علامت ہے اور نماز سستی کا مظہر نہیں ہے, جبکہ عورت کے لیے سمٹنا یہ حیا اور پردے کی علامت ہے. اجماع امت, اور بھی بہت ساری احادیثیں ہیں جن میں حدیث میں کچھ ہے اجماع امت اس کے خلاف ہے. امام بخاری نے حدیث نقل کی ایک تابعیہ سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. کس کی طرح نماز پڑھتی تھیں؟ مردوں کی طرح. ایک روایت امام بخاری کو ملی ہے خیر القرون میں, اس کا مطلب باقی ساری عورتیں کیسے پڑھتی تھیں تابعین اور صحابہ کے دور میں؟ عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں. ایک خاتون نظر آئی امام بخاری کو, امام بخاری نے ان سے روایت نقل کر دی, وہ کس طرح پڑھتی تھیں؟ آدمیوں کی طرح. یہ خود بخاری کی حدیث بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک تھی تو امام بخاری نے تذکرہ کر دیا, باقی ساری کیسے سردہ کرتی تھیں؟ عورتوں کی طرح. پتا چلا عورتوں کا سردہ اس زمانے میں الگ ٹائپ کا ہوتا تھا, مردوں کا الگ ہوتا تھا. وجہ کیا ہے؟ پردے کی وجہ سے. پردے کے متعلق, حیا سے متعلق جتنے احکام ہیں نا, اس میں عورت اور مردوں میں اسلام نے فرق رکھا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا, تو اجماع امت کو ہم کس پہ ترجیح دے رہے ہیں؟ ورنہ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں, بتاؤ کسی حدیث میں عورت کو صفا مروہ میں دوڑنے سے منع کیا تو دکھاؤ. بلکہ نبی نے کہا جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو حج. تو عورت کو بھی چاہیے دوڑے, آپ کیوں نہیں دوڑنے دے رہے؟ کل کوئی لبرل آئے گا اور کہے گا کہ جی. تو ہم اجماع امت کی وجہ سے. تو اسی طرح عورت آہستہ لبیک کہے گی, زور سے لبیک کے منع ہونے پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے حج میں کر رہا ہوں ایسے کرو, تو نبی نے زور سے لبیک کہا, تو اس حدیث کا تقاضا ہے عورت بھی کیا کرے گی؟ زور سے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اجماع امت. آپ اگر 100-150 سال پہلے جاؤ تو بر صغیر میں جتنے اہل حدیث کے فتوے نظر آئیں گے, اہل حدیث بھی ان کا فتویٰ بھی یہی تھا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے. یہ فتویٰ شیخ بن باز کے بعد چینج ہوا ہے. سعودی عرب میں جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے بہت سے مسائل میں پوری امت سے اختلاف کیا ہے. تو وہ چونکہ مفتی اعظم تھے, ان کے اختلاف کی وجہ سے پھر یہاں سلفیوں میں آیا, اور سلفیوں سے آہستہ آہستہ اہل حدیثوں میں آیا. ورنہ آپ قدیم جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھو گے, تواتر سے جو امت کا عمل چلا آ رہا ہے وہ سب کیا ہے؟ سمٹ کے نماز پڑھنے کا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ داغا دیکھا نا, ہو گیا میرا خیال ہے بہت ہو گیا یار. کیا شرط لگا رہے ہیں مدرسوں میں؟ اچھا, سالسہ میں داخلے کے لیے شرط ہے کہ اچھے نمبروں سے ثانیہ پاس کیا ہو نا اس نے. وہ شرط لگا رہے ہیں, ٹھیک لگا رہے ہیں یار, تاکہ تھوڑا پڑھا لکھا آدمی آئے نا ہمارے پاس. تو تھوڑا محنت کر کے ثانیہ کو یہاں پہ اچھے درجے سے پاس کر لینا. اسپیشلی بہت سارے لوگ میرے لیے آئے ہیں, میں کس کے لیے ہوں پھر یار؟ اگر سب مجھ سے ملتے رہیں گے تو میں کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہوں گا. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. آپ سے بھی میں پھر فون نمبر دیا نا, میں فون پہ رابطہ کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا, کوئی کام تو نہیں ہے نا؟ پھر ملیں گے.